اس سورت کی تلاوت گزشتہ کی گئی تھی اور جن جن آیتوں میں دعوت کا مضمون ہے گویا وہ سب مشترکہ طور پر کبھی کوئی یہ تلاوت کر رہا تھا. گزشتہ مضمون نکل گیا دوسرا اور یہ آیت مبارکہ کی توضیح و تشریح کا کوئی موقع نہیں ملا تھا, تو اس لیے پھر اسی سورت کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ پاک نے بڑی عجیب سورت نازل فرمائی ہے, مختصر سورت ہے اور معانی بڑے عجیب و غریب ہیں. حضرت صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو اس سورت کا ضرور مذاکرہ کر لیتے کہ مختصر سی ہے اور بات پوری آ جاتی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل ہے اس سورت کے بارے میں کہ اگر قرآن پاک میں صرف یہی ایک سورت ہوتی تو بھی لوگوں کے لیے کافی ہوتی. اتنی عجیب سورت ہے اور کل 3 آیتیں ہیں اور اس میں اس کی پہلی آیت تو اتنی چھوٹی ہے کہ وراثت یہ آیت ہے, پوری 2 سطروں والی سورت ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کچھ سورے بہت بڑے رکھے, کچھ درمیانی رکھے, کچھ بہت چھوٹے رکھے. اتنے چھوٹے چھوٹے سورتوں میں کیا فائدہ ہوگا آدمی سمجھ سکتا ہے. تو معانی کے اعتبار سے تو اللہ پاک جتنی چھوٹی لفظ میں چاہے جتنا بڑا مضمون رکھ دے وہ تو قادر مطلق ہے, اور تلاوت کے اعتبار سے چھوٹی رکھ دی امت پر آسانی کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ہم سب کا گزر تقریباً یہ سورتوں پہ, اللہ سے پڑھ لی, ناتے نہ پڑھ لی, قل اللہ پڑھ لی. اگر سورہ بقرہ, سورہ آل عمران پڑھنا ہمیشہ ہوتا ایک مسئلہ ہو جاتا. جن کو یاد ہے وہ بھی نہیں پڑھتے, درمیانی سورے جو یاد ہیں وہ بھی نہیں. بس عادت ایسی طبیعت کو بنی ہوئی ہے کہ بغیر ارادے کے یہی آ جاتی ہے زبان پہ اور جلدی سے نماز ختم. 2 منٹ, 1 رکعت, 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھنا ایوریج ہے اس زمانے میں. بہت کوئی اطمینان سے پڑھ رہا ہے تو 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھتا ہے. ہمارے پاس جاننے والے مسجد نور میں ایسے ہیں کہ 1 منٹ میں پوری 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. ان سے کہا بھی کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بس فارغ ہو جاتا ہوں میں تو پھر کیا کروں, اس کے بعد مجھے اس کے آگے کا کرنا ہوتا ہے, یہ انہوں نے کہا. اور ان کو غلط فہمی ہو گئی. غلط فہمی یہ ہو گئی کہ خیالی تلاوت کافی ہے سمجھتے ہیں. بعض لوگ اپنے دماغ سے ریڈ کرتے ہیں, تلفظ نہیں کرتے زبان سے. حالانکہ قرآن پاک میں زبان سے تلفظ ضروری ہے. نماز میں قرآن پاک کی جو تلاوت ہوگی اس کا تلفظ زبان سے ضروری ہے, تو 1 منٹ میں 4 رکعت کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی. تلفظ تو کرنا ہی پڑے گا نا, آپ کو صرف فاتحہ کا تلفظ کرنا پڑے گا چاہے کتنے ہی تیز پڑھیں, اور اس کے بعد کی صورت کا بھی تلفظ کرنا پڑے گا. اور جب آدمی سنت پڑے گا تو اس کو 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے, ضمی سورہ بھی پڑھنا ہے, پھر تسبیحات جو ہے رکوع کی, پھر قعدے کی, پھر قومے کی. تو نہیں ہو سکتا وہ, مگر ہوتا ہے. ان سے وہ کہتے ہیں کہ بس میں خیال میں پڑھ لیتا ہوں تو فارغ ہو جاتا ہوں. پھر یہ اللہ پاک کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کہ اتنی نرمی کے ساتھ میں بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کر لینا دو ان کو. اصل بات یہ ہے کہ محض اللہ پاک کی رحمت ہے جو ہم کو اللہ پاک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں, اور پھر اس عمل کو قبول بھی فرما لیتے ہیں, اس عمل کے صحیح ہونے کا حکم بھی دے دیتے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو کوئی عمل ہمارا کراہت سے اور غلطیوں سے اور خطاؤں سے خالی نہیں ہوتا. نہ نماز خالی ہوتی, نہ روزہ خالی ہوتا, نہ تلاوت خالی ہوتی, نہ کوئی کام ہمارا ہوتا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بندوں کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر حق تعالیٰ شانہ ان کے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں. اصل ہوتا یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے اس کی نیت کو اور اس کی حیثیت کو اور اس کی استعداد کو اور اس کے وزن کو یہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ کمزور ہے تو بھی لے لیا جاتا ہے. مشہور ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں غالباً ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا, تو ایک گاؤں والا جو ہے وہ ہارون رشید سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے بادشاہ کے پاس اس کو جانا تھا. دیہات والا تھا, قحط کا زمانہ تھا, اس نے سوچا کہ کیا لے جاؤں اس کو, کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی لے جانا چاہیے بڑے آدمی کے پاس جب جا رہے ہیں. تو وہ اپنے گاؤں میں جہاں پانی ٹھہرا ہوتا ہے اس کا ایک گھڑا پانی بھر کے لے کے چل دیا کہ قحط کا زمانہ ہے, بادشاہ کو کام آ جائے گا, غسل کر لے گا, منہ دھو لے گا. تو بادشاہ سے ملاقات ہو گئی, اور ملاقات ہونے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا سر پہ کیا رکھا ہوا, کہنے کہ یہ پانی لایا ہوں آپ کے لیے ہدیے کے طور پر. بادشاہ نے کہا بہت اچھا, حالانکہ وہ پانی جو ہے وہ نیچے زمین کے گڑے کا تھا تو خراب بھی ہو گیا تھا گرما کی وجہ سے, بو بھی ہو گئی تھی اس میں. اور بادشاہ نے بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا, بڑی تعریف کی, ہو تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا, شکریہ تمہارا, یہ تم ہمارے بہت وفادار رعیت میں ہو یہ ہو. اور جب واپس جانے لگا تو جتنا پانی لایا تھا اتنی اشرفیاں اس کو دی. اب وہ اپنے حساب سے ہدیہ لایا ہے, ہم کو اپنے حساب سے دینا چاہیے. تو اس کے گھڑے کے اندر اشرفیاں بھر دی اور آہستہ سے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو دجلہ کی طرف سے پہنچا دو ذرا سا, اور دجلہ کا پانی. اس کے بعد بادشاہ کے اس کی برانچ جو ہے وہ بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرتی تھی. تو اب جب اس کو اس کے سر پہ اشرفیوں کا گھڑا رکھ کے واپس کرے اور اس کی ہدیے کو قبول, بڑا خوش تھا کہ وہ میں نے کیا خدمت کی بادشاہ کی, قحط کے زمانے میں گھڑا بھر پانی اس کو دے کے آ رہا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ وہ یہاں تو کنال جا رہی ہے یہاں سے وہاں تک پانی کی, دجلہ کی صاف شفاف پانی کی, تو بڑا شرمندہ ہوا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے اس جگہ پر کہ ہم لوگوں کی عبادتوں اور طاعتوں کا یہی حال ہے, اصل ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی, کوئی مقام نہیں بنتا, اس میں تو اتنی غلطیاں, اتنی بےہودگیاں, اتنی کمزوریاں ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ساری بات اس پر یاد آ گئی کہ سورہ عصر, سورہ کوثر, سورہ اخلاص, چھوٹی چھوٹی سورے ہیں, یہی ہمیں یاد رہتی ہے, زیادہ یہی پڑھتے رہتے ہیں. اور مضامین ایسے ہیں کہ اگر آدمی انہیں مضامین کی طرف دھیان رکھے تو بہت بڑی بات حاصل ہو جائے, روحانیت کو بڑی غذا مل جائے. قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ روحانی غذا ہے. صراط مستقیم جب آدمی اللہ پاک سے مانگتا ہے تو پھر اس کے بعد تلاوت کے جو حکم ہے وہ اسی صراط مستقیم کی رہنمائی ہے. پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیے. اس کے بعد اللہ نے ضمن سورہ رکھا ہوا ہے, وہ ضمن سورہ یہ ہے کہ تم نے یہ ہدایت مانگی تھی نا تو یہ لو ہدایت, صحیح راستہ مانگا تھا تو یہ صحیح راستہ ہے. جو بھی پڑھے گا آدمی اس میں کوئی صحیح راستہ ملے گا اس کو, کیونکہ قرآن پاک میں صحیح راستے کا بیان ہے. منعم علیہم کا راستہ مانگا تھا تو منعم علیہم جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم وہ ملے گا. کسی کی بھی تلاوت کرے آدمی اس میں یہ بات ضرور ملے گی, اس کو کہیں بھی تلاوت کرے. اور مغضوب علیہم اور والدین جو ہیں, والدین اور مغضوب علیہم ان کے راستے سے پناہ مانگتا ہے آدمی تو قرآن کا جو بھی راستہ ہوگا وہ مغضوبین سے ہٹا ہوا ہوگا اور والدین سے ہٹا ہوا ہوگا. مغضوبین میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ راستہ معلوم ہوتا ہے لیکن شرارت سے نہیں چلتا آدمی, یہ اس کو بگاڑتا ہے. وال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو راستہ ہی نہیں معلوم ہوتا. جس آدمی کو قرآن کریم سے استفادہ کرنا ہوگا وہ وال سے تو بچ جائے گا, اس راستے کا راستہ تو اس کو ملے گا, قرآن پاک تو راستہ ہے ہی, گمراہی تو ہوگی. اور مسئلہ شرارت کا رہتا ہے تو جب وہ تواضع سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے حکم میں تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ نفس کی شرارت بھی اس کی کام نہیں کرتی زیادہ, پھر آدمی صحیح راستے پر رہتا ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت کی ایک برکت بھی ہوتی ہے, اس برکت کا اثر آدمی کو ملتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دعوت والے مضمون کو اور اس کے ساتھ مزید کچھ اور چیزوں کو بیان فرمایا ہے. حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی, والعصر, قسم ہے زمانے کی. اللہ پاک جب قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں تو قسم ہوتی ہے کسی مضمون کی تاکید کے لیے. اللہ پاک بھی اپنے مضامین کو مؤکد کر کے تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ جو مخاطب ہیں, سامعین ہیں, وہ ایک تو اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اس کو لیں, اور یہ کہ جب اللہ قسم کھا رہے ہوں تو اس کلام کی عظمت کتنی ہوگی, اس میں وزن کتنا ہوگا, یہ وزن آدمی قبول کر لے کہ اوہو یہ تو کوئی بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. قسم جو ہوتی ہے وہ کسی عظیم الشان چیز کی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کو اللہ کی قسم کھانے کا حکم ہے کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ, اللہ کی غیر کی مت کھاؤ. اب اس عظمت کے اعتبار سے اللہ نے قسم کھائی ہو, اللہ پر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی کہ اللہ سے کوئی چیز عظیم نہیں ہے, اللہ سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا وہ اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ اللہ پاک کا قسم کھانا جو ہے وہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کبھی قسم اور جس چیز پر قسم کھائی گئی اس میں مناسبت ہوتی ہے. جو قسم کھائی گئی ہے وہ اور قسم کھا کے جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ دونوں میں مناسبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے. اور زیادہ تر قرآن پاک میں ایسا ہی ہے. یہ قسم کھا کر کوئی مضمون بیان کیا گیا تو اس قسم میں اور اس مضمون میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وحی آئی, پھر اس کے بعد میں وحی کا سلسلہ رک گیا, آپ کو بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا, اور مشرکین نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. اور اس سے بھی آپ کو بہت پریشانی ہو رہی, حتیٰ کہ آپ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کو بھی خودکشی کے خیالات آنے لگے تھے, برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ سے, اللہ تعالیٰ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی, وہ کیا بات ہے, نہیں معلوم, وہی نہیں آ رہی. بعض مرتبہ پریشانی میں آدمی یہاں تک جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے, فرما گئے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے, پھر لے کے چلے گئے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری تو اس میں جو ہے دن کی اور رات کی قسم کھائی, وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, تم کو تمہارے رب نے چھوڑا بھی نہیں, تم سے تمہارے رب ناراض بھی نہیں ہے. ابھی دن کی بھی قسم کھائی, رات کی بھی قسم کھائی, تو قسم کو اس مضمون سے کچھ جوڑ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وحی کا آنا یا نہ آنا یہ رضا اور ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ ایک دوسری چیز ہے. اور وحی کے آنے کی وجہ سے جو انشرہ اور بست ہوتا ہے وہ, اور نہیں آنے کی وجہ سے جو قبض ہو رہا ہے وہ, یہ رد و قبول کا معیار نہیں ہے. یہ تو جو ہے ایسے ہی ہے جیسے رات اور دن, رات آ گئی تو اس کے لیے دن آنا ضروری ہے, دن آ گیا تو اس کے لیے رات آنا ضروری ہے, تو یہ مد و جزر انسانوں کے ساتھ میں لگا ہوا ہے, کبھی یہ حالت ہوگی کبھی وہ حالت ہوگی. جیسے رات آ گئی تو اندھیرا ہو جاتا ہے, دن آ گیا تو اجالا ہو جاتا ہے. رات کے بعد میں دن آنا یا دن کے بعد میں رات آنا, دن کے خراب ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کے رات لائی گئی, اور رات کے بعد میں دن آنا رات کے خراب ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ رات کو ہٹا کے دن لایا گیا. تو ایسے ہی یہ جو آپ پر فطرت ہے جس میں وحی نہیں آئی آپ کے اوپر, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی آپ سے ہو گئی تھی, یہ کوئی اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, ایسی بات نہیں ہے. نبی کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کو چھوڑا تھوڑی جاتا ہے, ہر قسم میں اور اس کے ساتھ کے مضمون میں جوڑ ہوتا ہے جو مناسبت ہوا کرتی ہے. اور اسی سے یہ مضمون بھی نکلتا ہے ساتھ ہی ساتھ کہ حالات جو ہوا کرتے ہیں وہ رد و قبول اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں مبغوض ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہوا کرتی ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, اور اگر بہت زیادہ تنگی ہو گئی ہے, جاب لیس ہو گئے ہیں, کچھ ہو گیا تو بولے مار پڑی ہوئی اللہ میاں کی, ویسی بات نہیں ہے. کوئی قرآن پاک میں اسی کو بیان کیا گیا ہے شکایت کے طور پر کہ آدمی کو جب ہم پیسہ خوب دیتے ہیں, کھانے کو خوب دیتے ہیں تو کہتا اللہ نے میری بڑی عزت کی, اور جب تھوڑا سا پیسہ تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ نہ پہلے عزت دی تھی نہ بعد میں ذلیل کیا, وہ بھی امتحان تھا یہ بھی امتحان, کبھی ایسا کرتے ہیں تمہارے ساتھ کبھی ویسا کرتے ہیں تمہارے ساتھ, یہ تو ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ. ایسے یہاں پر بھی اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی, اب یہ قسم کی جو ہے مناسبت ہے اس مضمون سے جو اللہ نے اس کے بعد میں بیان فرمائی. وہ مضمون کیا ہے؟ اس مضمون کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سارے انسان یہ نقصان میں ہیں, سارے انسان یہ نقصان میں ہیں, سب کو نقصان ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو یہ کام کریں گے, ان کو نقصان, وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. اب ایک ایسا عام مضمون ہے کہ اس میں تاجر شریک ہیں, امیر شریک ہیں, غریب شریک ہیں, بادشاہ شریک ہیں, وزرا شریک ہیں, عہدیدار شریک ہیں, اور ہر قوم کے, ہر نسل کے, ہر زمانے کے, ہر علاقے کے سب لوگ ہیں, کیونکہ علی انسان میں جو الاسلام ہے وہ عام ہے بالکل. بے شک انسان یہ نقصان کے اندر ہے, خسارہ اٹھانے والا ہے, نقصان اٹھانے والا ہے. تو اب یہ مضمون ہے جو پھر اس کے بعد اس کا ایکسپشن ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو نقصان سے بچ جائیں گے. اس قسم کی اس مقصود بھی سے جس کی قسم کھائی گئی ہے مناسبت یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں میں مقید ہے, آدمی دو چیزوں میں بندھا ہوا ہے, ایک مکان میں اور ایک زمان میں. جگہ میں مقید ہے آدمی کے لیے مکان ضروری ہے, مکان سے مراد رہنے کا جو مکان ہوتا ہے وہی نہیں, کہیں بھی رہے گا تو مکان میں محدود ہوگا. جو چیز مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے دائیں بانے میں بائیں میں مقید ہو جائے گی, اس کو مکان کہتے ہیں. ویسے مکان کی فلسفی تعریف تو دوسری ہے بالکل, جس میں حاوی کے سطح ظاہر کا سطح باطن کا, جس میں محوی کے سطح ظاہر سے متصل ہونا, یہ مکان کی تعریف فلسفیانہ ہے. بولنا فلسفی لوگ یہ بولتے ہیں کہ مکان کا مطلب ہے کہ اب سر یہ ہاتھ ایسا پکڑ لیں گے آپ اس کو, تو اس کا جو جس میں اوپر کا جو جسم ہے, اس کا جو اندر کا جو جسم ہے, وہ دونوں ملتے ہیں تو وہ اس کا مکان ہے, یہ تعریف کرتے ہیں اس میں. ورنہ یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مکان میں ہوتی ہے, صرف اللہ پاک مکان سے بری ہے. تو کبھی تو بری ہے قید زمان سے, تو بری ہے قید مکان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمانے میں آتے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں آتے. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ میں آ جائیں گے تو وہ جگہ اللہ سے بڑی ہو جائے گی. اللہ جگہ میں نہیں آتے, کسی جگہ میں ہوں گے تو وہ جگہ اللہ کو گھیر لے گی, اور اللہ کو کوئی چیز نہیں گھیرتی, اللہ سب کو گھیرتا ہے. اللہ محیط ہوتے ہیں, محاط نہیں ہوتے, وہ گھیرنے والے ہوتے ہیں, ان کو گھیرا نہیں جاتا. اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے نہیں, عرش اللہ کا مکان نہیں ہوتا. ہم لوگوں میں اور سلفیوں میں ایک اختلاف کی بنیاد یہ ہے, جو اللہ تعالیٰ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, قرآن پاک میں ہے نا, تو ہے شاید واقعی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عرش پر آ جائیں گے تو عرش اللہ سے بڑا ہو جائے گا. جیسے آدمی تخت پہ بیٹھا ہے تو تخت تو بڑا ہے, تبھی تو تخت پہ بیٹھ سکتا ہے, ورنہ تو کیسے بیٹھ سکتا ہے. اور کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں, عرش اللہ کو گھیر لے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش گھیرتا بولا, عرش کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کو گھیر لے. بولا یہ تو نبی شہید منٹ میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا, وہ تو ایک متشابہات میں سے, اس کا ایک خاص مفہوم ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ رحمان علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے احکامات جو ہیں وہ وہاں سے نافذ فرماتے ہیں. جیسے بادشاہ اپنے تخت سے احکام نافذ کیا کرتا ہے, اپنے بادشاہت کی کرسی سے, اپنے بادشاہت کے آفس سے وہ احکام نافذ کیا کرتا ہے, ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام عرش سے چلایا ہوا ہے. وہاں سے اللہ پاک کے احکامات ہیں, وہاں سے وہ تدبیر کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ اللہ عرش استوا بول کے بھی نہیں ہے, الرحمن بول کے ہے, الرحمن اللہ عرش استوا. وجہ اس کی ہے کہ کائنات بنی ہے رحمت کے صدقے میں, صفت رحمت کے اثر سے. تو یہ مضمون ہے کہ صفت رحمت جو ہے نا, یہ حاوی ہے کائنات پر. اور رحمان رحمت صفت رحمت کے ساتھ میں متجلی ہے, اور اس کی وجہ سے کائنات اور ما تحت الکائنات, کائنات کے نیچے کا جو نظام ہے وہ پورا اس میں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکان نہیں ہے, بخیر پوری مخلوق کے لیے مکان ہے, ہم سب کے لیے, ہم کسی نہ کسی جگہ میں مقید ہیں. لیکن مکان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مستقر ہے, وہ ٹھہرتا ہے ایک جگہ پر. اب ہم اس مکان میں ہیں تو یہ ٹھہرا ہوا ہے, اپنے کمرے میں ہوں گے تو ٹھہرے ہوئے ہوں گے, مسجد میں ہوں گے تو ٹھہرے ہوئے ہوں گے, آفس میں ہوں گے, گاڑی میں ہوں گے. مکان میں مستقر ہوتا ہے. اور دوسری چیز جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں وہ زمانہ ہے, زمانے سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اللہ پاک ہے جو زمانے سے باہر ہوتا ہے, ہم تو زمانے کے اندر ہوں گے, وقت ہم پر سے گزرے گا. یہ الگ بات ہے کہ زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ انی انا الدہر, زمانہ تو میں ہی ہوں, زمانہ کیا ہے, جو کچھ زمانے میں ہوتا ہوں میں ہی کرتا ہوں. اس لیے زمانے کو گالی دینا مجھے ہی گالی دینا ہے, یہ حضور نے اللہ نے فرمایا ہے. حدیث قدسی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکایت کی ابن آدم سے کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے, اور اس کی تشریح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے. اب زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے, زمانہ خود کیا کرتا ہے, وہ تو میں ہی زمانہ ہوں. انت داہر زمانے والا میں خود ہوں, زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے, تو زمانے کو کچھ بولنا میرے کو ہی کچھ بولنا ہے. اس لیے زمانے کو کچھ نہیں بولنا چاہیے, حالات ہیں لوگوں کے اپنے. اسی واسطے ہم اپنے بڑوں کو کبھی یہ بولتے ہوئے نہیں سنے زمانہ بہت خراب ہو گیا, یہ بولتے ہیں کہ اضمحلال کا دور ہے, یہ دور جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ضعف آ گیا لوگوں میں, یہ بولتے ہیں کمزوری آ گئی. وہ بھی حالات ہی ہیں لوگوں کے. زمانے میں ہم مقید ہیں, وقت میں ہم مقید ہیں, اور اس طریقے سے مقید ہیں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گزر کے ہمارا ماضی بن جاتا ہے, اور ایک لمحہ جو ہے نا وہ ہمارے آگے ہوتا ہے. اور جس کو حال کہتے ہیں نا, پرزنٹ جس کو کہتے ہیں, وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے. جزء الاعتجاز کی مثال ہے اس کی, حال جو ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے, اتنا باریک ہوتا ہے وہ ٹائم. ایک سیکنڈ اور سیکنڈ میں سیکنڈ کے بھی حصے بنا لو جتنے پاسبل ہیں, یا تو وہ ماضی ہے یا وہ مستقبل ہے. جو گزر گیا وہ تو ماضی ہو گیا, حال جو گزر گیا سیکنڈ وہ تو ماضی ہو گیا, پاسٹ ہو گیا. جو ابھی نہیں گزرا وہ فیوچر ہے ابھی. اب جو رائٹ ناؤ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے پتا آپ کو؟ وہ اتنا ہوتا ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے, وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے. چنانچہ فلاسفہ نے جزلات جزدہ کی مثال میں یہ اس کو وقت کو بتایا, حال کو بتایا ہے. وقت جو ہے نا یہ اتنا وہ ہے, مگر یہ ہے کہ ہے ہمارا ایک حال ہوتا ہے اور ایک ہمارا فیوچر ہوتا ہے اور ایک ہمارا پاسٹ ہوتا ہے, ماضی ہوتا ہے. ہم اس میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گواہ ہے, اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ انسانوں کو خسارہ ہوگا, انسان خسارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ جو وقت آدمی کا گزر گیا نا, اس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے آدمی کے پاس, کوئی نہیں ہے. فرض کیجئے نماز کا وقت نکل گیا, اب آدمی نے اس کے بعد نماز پڑھی, اب جو اس نے نماز پڑھی وہ دوسرے ہی وقت میں پڑھی, وہ پہلا وقت تو گیا. وہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا تھا, خیال آیا کہ میں نے ذکر نہیں کیا, چلو اب ذکر کر لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے, اب ذکر کر لینا بہت اچھی بات ہے کہ جب ذکر نہیں کیا تھا, لیکن جو جب ذکر نہیں کیا تھا جو وقت گیا اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے اس میں ذکر کریں, وہ تو گیا تو گیا. اب یہ دوسرا ہی ٹائم ہے, یہ جو سورج کل نکلا تھا وہ آج کا نہیں, جو آج ہے وہ کل کا نہیں ہوتا, جو رات کل گئی تھی وہ آج نہیں, جو آج ہے وہ کل نہیں ہے. سیکنڈ جو گزرتا ہے آدمی کا وہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے انسان کے پاس, وقت جو آدمی پر گزرتا ہے. اور اس کے ساتھ بہت کڑا مقابلہ آدمی کا ہوتا ہے, یا وہ آدمی کو مار دیتا ہے یا آدمی اس کو مار لیتا ہے, یا وہ آدمی کا نقصان کر لیتا ہے یا آدمی اس کو یوز کر لیتا ہے. وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے آدمی کا. گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دور دوراں دکھاتا نہیں, ایک وقت گزر جانے کے بعد پھر موقع نہیں ملتا آدمی. تو یہ وقت کا گزرنا بتا رہا ہے کہ یہ آدمیوں کو خسارہ کیسے ہوگا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. وقت کا گزرنا شاہد ہے کہ سارے انسانوں کو خسارہ ہوتا ہے. وقت جیسے ان پر گزرا, اب وہ وقت ان کے لیے یا وبال ہے یا ان کے لیے وہ نعمت کا ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹوں کو, ایک دن کو 24 گھنٹوں میں بانٹ دیا, اور 24 گھنٹوں کا ایک ایک ساتھ بنا دی, ایک ایک گھنٹے کی ایک ایک ساتھ بنا دی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ پر کہ کل قیامت میں ہر گھنٹہ ایک خزانے کی شکل میں آدمی کے سامنے لایا جائے گا, ہر گھنٹہ جو آدمی پر گزرا ہے. یا تو وہ انتہائی اس کو دیکھ کے آدمی خوش ہوگا کہ اس میں نعمت ہوگی, وہ اس کے لیے واقعتاً خزانہ ہوگا, اور یا یہ کہ اس کے اندر کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, انتہائی بدبودار ہے, باعث صدمہ ہے, اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہوگا کہ یہ کیا میں نے مصیبت خریدی ہوئی, اور یا وہ بالکل خالی ہوگا کہ نہ اس میں مصیبت ہے نہ اس میں نعمت ہے, نہ اس میں خوشبوئیں آ رہی ہیں نہ اس میں بدبو ہے, نہ وہ راحت کا ذریعہ ہے نہ تکلیف کا, اور وہ بھی انتہائی تکلیف کا ذریعہ ہوگا اس کے, اس واسطے کہ وہ سوچے گا کہ یہ خزانہ مجھے ملا تھا میں نے اس کو خالی پاس کر دیا, آگے یہ ٹائم مجھے ملا تھا میں نے اس کو ضائع کر دیا. اس لیے گھنٹہ گھنٹہ بھی, اور گھنٹے کے جو 60 حصے ہیں وہ, اور 60 حصوں میں سے پھر ہر ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اندر انتہائی قیمت رکھتا ہے آدمی کے واسطے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سارے انسان جو ہے نا یہ نقصان اٹھانے والے ہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ایمان والوں کے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. بغیر دین کے کوئی بھی آدمی نقصان سے نہیں بچ سکتا, دین کے ساتھ میں ہی نقصان سے آدمی بچ سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد میں, ایمان کی کیا شان ہے معلوم آپ کو, ایمان لانے کے بعد میں ایک سیکنڈ بھی آدمی پر ایسا نہیں گزرتا جو اس کا ضائع گیا ہو. عجیب بات ہے, وہ کیسے بولیں گے آپ؟ اور وہ امام غزالی کے قول کا مطلب آپ کو پھر الگ سے سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اس کو مزید قیمتی بنایا جا سکتا تھا. ایمان اور کفر جو ہے نا, عقائد جو ہیں وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اختیار کر لینے کے بعد میں اس پر کنٹینیو ہونے کا حکم لگ جاتا ہے. ایک آدمی کافر ہے, انہیں سو رہا ہے, تو آپ یہ بولتے کہ جب تک انہیں سو رہا, جب تک سو رہا نہ بھی انہیں, اس کا کیا قصور ہے؟ ابھی وہ مسلمان ہے, جب سو رہا ہے جب وہ مسلمان ہے جب اٹھے گا پھر کافر ہوگا، ایسا بولتے ہیں. جو کافر ہے ایک کفر کا اعتقاد آدمی نے کر لیا، تو اعتقاد کفر جو ہے اس کو دھیان ہو نہ ہو، سو رہا ہو، جاب کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کفر کے ساتھ ہے وہ. ایسے ایک آدمی ایمان والا ہے، اس نے ایمان کو اختیار کیا. تو جس آدمی نے عقیدہ ایمان کو اختیار کر لیا، وہ آدمی چاہے اس کو اس وقت ایمان کی طرف دھیان ہو یا نہ ہو، کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، صفتیں ایمان کے ساتھ ہے. ایک سیکنڈ بھی اس کا ایسا نہیں گزرے گا کہ جس میں ایمان کے بغیر وہ ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا ہے، ایمان ہے بس ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شروع کا اعتبار ہوتا ہے اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے، درمیان میں اگر استحضار نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ہر وقت میں نئی نئی نیت اور ہر ہر وقت میں نیا استحضار نہیں ہو سکتا. جیسے ہم چلتے ہیں مثال کے طور پر، اپنے کاموں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو ہر ہر قدم پر نیت نہیں کر سکتے کہ میں چل رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں چل رہا ہوں. ارے بھائی مدرسے کو جانا ہے، چلو درس خود سننے کے واسطے مدرسہ آ رہے ہیں، جب چلنا شروع کیا تو بس چلنے لگے. ورنہ اگر ہر ہر قدم پر آدمی سوچ کے نیا قدم اٹھانے لگے تو یہاں پہ آنے تک اشاع ہو جاتی. وہ جو پہلی نیت ہوتی ہے گھر سے نکلنے کی وہی معتبر ہوتی ہے، اس کے بعد میں تو آدمی بلا ارادہ چلتا رہتا ہے اور سارا چلنا اس کا اسی ارادے کے تحت میں شامل ہوتا ہے. جس آدمی کو ٹائپنگ کی مہارت ہوتی ہے، بس وہ بیٹھ گیا اور اس نے انگلی چلانی شروع کر دی، اس کے بعد اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب یہ اس کو کلک کرنا ہے اس کو، یہ سوچتے نہیں بیٹھتا پھر وہ، ٹھیک اس کو بس وہ سامنے تحریر دیکھ رہا ہے اور ادھر زیادہ ٹائپنگ ٹائپ کرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی مشق ہو جاتی ہے اس کی انگلیوں کو کہ وہ دیکھتا بھی نہیں کہ میں کہاں کر رہا ہوں، بس وہ مضمون ٹائپ کرتا رہتا ہے، وہ خود بھی پڑھتا رہتا ہے، اس کی انگلیاں سے ناچتی رہتی. ملکہ ہو جانے کی وجہ سے جو اس کی شروع کی جو نیت تھی بس وہ چلتی ہے آگے تک اور پورا حکم اسی کا لے لیتی ہوتی ہے. یہاں سے ایک میں آپ کو علمی مسئلہ بھی بتاتا ہوں، مگر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع جو ہے نا اور حاضر دماغی جو ہے نا یہ فرض ہے، واجبات صلات میں سے ہے، ضروری ہے. یہ جب آدمی شروع میں نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شمار کر لیتے ہیں، السلام علیکم بولنے تک وہ خشوع میں ہی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اسی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، ورنہ ہم لوگوں پہ تو ہر نماز کے ساتھ سجدہ سہو لگ جاتا. نماز میں خشوع واجب ہے، حضور قلب واجب ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے. فرض اگر چھوٹ جائے تو تب تو آدھے سلاب کرنا پڑتا ہے، آدھے عمل کرنا پڑتا ہے. واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی اس کی ہو سکتی ہے. ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس کو نماز کے درمیان میں حضور قلب پورا رہتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں میں دو چار ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز کے درمیان پورا استحضار ہوتا ہے. ورنہ ہمارا رابطہ تو حساب یہ ہے کہ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر اپنا کاروبار شروع ہو گیا، نہیں نہیں سو خیالات. عام حالتوں میں، نارمل حالت میں جو خیالات میں نہیں ہے آدمی، نماز میں ادھر پہنچ جاتا ہے. اور کچھ شیطان بھی یہی حرکت کرتا ہے، شیطان کا بھی کام ہے کہ جو چیزیں نہیں یاد آ رہے وہ بھی یاد دلا دو اس کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک جگہ پر خزانہ دفن کیا، یاد نہیں آ رہا کہاں دفن کیا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں جو ہے مسئلہ بتانے والا آدمی ہوں، حلال آرام کا مطلب ہو جب اب کہاں خزانہ دفن کیا، میں کیا تیرا حساب لے کے بیٹھا ہوں کہ تو کہاں دفن کیا کہاں نہیں، میرے پاس ہے کیا کچھ وہی صاحب کے پاس. کہنے لگے نہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بتائیں کوئی راستہ. بعض مرتبہ لوگ ایسے سر ہو جاتے ہیں، وہ پہنچ گیا آدمی، اور لوگوں کا اس نظم بھی صحیح ہوتا ہے کہ ان کے گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو صحیح تدبیر سجائے گا کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے. اب وہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے بھائی، مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو عشاء کی نماز کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کر دے اور یہ نیت کر لے کہ جب تک یاد نہیں آئے گا برابر میں نماز پڑھتا رہوں گا، یہ سوچ لے. تو کہنے کہ کیا ہوگا؟ کہنے کہ تم کر کے دیکھو، صبح آگے بولو میرے کو. اب اس نے جو نماز کے لیے ہاتھ باندھا تو ابھی دو رکعت بھی نہیں پڑی تھی کہ یاد آ گئے. وہ امام صاحب کے پاس آ کے کہنے گے یہ تو بڑا آپ نے عجیب وظیفہ بتایا ہے بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کا. اور نہ کہ وہ وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ تو نے نیت کی فجر تک نماز پڑھنے کی عشاء کے بعد. اس نے کہا کہ زیادہ صبح بھی ہو جائیں گی نا تو میں پڑھتے رہوں گا، اور میں نے اندازہ لگا لیا تیرے حالات کو دیکھ کے کہ شیطان اتنی دیر تیرے کو نماز پڑھنے نہیں دیں گا. اب وہ ضرور کھود کے لا کے بتائے گا کہ کہاں پہ ہے تو. تو جیسے اس نے نماز شروع کی اس کو فوراً یاد آیا کہ اور میں نے وہ تو وہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ, بس نہ وہ پتا نہیں اس نے نماز دو رکعت بھی پوری کی ہے کیا تھوڑا سا چلا گیا. ہمارا تو معاملہ یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ ادھر نماز شروع ہوئی اور ادھر جناب والا حساب شروع ہو گیا اپنا. وہ کس کا مشہور یہ ہے کہ امام صاحب نے غلطی کر دی تین رکعتوں پہ, اب وہ مسلموں میں اختلاف ہو گیا. امام صاحب کو بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے تین پڑھائے کہ چار پڑھائے. کچھ لوگوں نے کہا میں تین رکعتیں پڑھائیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ میں چار رکعتیں پڑھائیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں بائی شو یقینی طریقے پر بول سکتا ہوں کہ آپ نے تین ہی پڑھائیں. تو بولے بھائی وہ کیسے آپ کو یقین ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس چار دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں اجمال, اور ابھی تین سے فارغ ہوا ہوں, چوتھی کی باری آئی نہیں ابھی. پکی بات ہے کہ آپ نے تین ہی پڑھائی ہیں, ورنہ تو میں چار سے فارغ ہو چکا ہوتا. اس کے باوجود ہماری نماز ہو جاتی ہے سجدے سے واجب نہیں ہوتا. اس کی لاجک اصل میں یہ ہے, اس کا جو راز ہے اس کا راز یہ بتاتے ہیں فقہا کہ ایک آدمی نے خشوع کے ساتھ میں نیت کو حاضر کر کے نماز پڑھ لی, نماز کے لیے وہ شروع ہو گیا اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں اتنا سوچ کے ہی, اور اسی وجہ سے پوری نیت کے اندر سب چیزوں کا استحضار کرتا ہے آدمی کہ نماز کون سی پڑھ رہا ہے, کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے, منہ کس کی طرف ہے, امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو کس کے لیے پڑھ رہا ہے, اور اسی لیے اس تمام بات کا اپنی زبان سے اعادہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ احضار نیت میں معین ہے یہ چیز. نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے, زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا. اب فقہا میں یہ اختلاف ہے کہ زبان سے نیت, اگر آدمی نیت کے الفاظ زبان سے بولے تو بدعت ہے کیا؟ چنانچہ بعض فقہا نے اس کو بدعت قرار دیا ہے, کہتے ہیں کہ زبان سے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ زبان سے نیت نہیں ہوا کرتی, نیت تو دل سے ہوا کرتی. لیکن فقہا احناف اس کو بدعت نہیں بلکہ مستحب قرار دیتے ہیں, ضروری بھی نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ آدمی نیت کے الفاظ کو زبان سے بولے. اور اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ نیت احضار قلب میں معین, احضار عمل میں معین ہے, قلب کو حاضر کرنے میں اور عمل کے بارے میں پوری طرح ذہن مستحضر ہو جانے میں معین و مددگار ہے. جب آدمی بولتا ہے کہ میں چار رکعت ظہر کی پڑھ رہا ہوں تو کتنے پڑھ رہا ہوں وہ بھی معلوم ہو گیا, کون سی پڑھ رہا ہوں وہ بھی معلوم ہو گیا, امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, قضا پڑھ رہا ہوں, قیادہ پڑھ رہا ہوں, منہ میرا قبلے کی طرف ہے, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, سب چیزیں بولتا ہے آدمی, تو خشوع اس کو ابتدائی درجے میں حاصل ہو گیا. اب شریعت جو ہے اس خشوع کو فرض واجب کی ادائیگی کی حد تک قبول کر لیتی ہے. اب اس کے بعد میں سلام پھیرتے وقت اس کو خیال ہے پورا کہ میں اس وقت نماز سے باہر جا رہا ہوں, اس پورے وقت کو اسی میں شامل کر لیا جاتا ہے کہ اگر سے کمزور صحیح لیکن خشوع اس کا ہوا, لہذا اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ اس پر سجدہ سے ہو واجب. جتنے عقائد ہیں ان کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ عقیدہ ہر وقت آدمی یاد رکھنے کے نہیں بیٹھتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے, لیکن جب ایک مرتبہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, اس کے مطابق اپنا عقیدہ اپنا ایمان بنا لیا, اب اس کو یاد رہو نہ رہو حکم اس کا یہی لگتا ہے کہ یہ آدمی اس عقیدے پر ہے. جو کفر پر, جو کفر والا, جو کافر ہے کفر کا, جس نے عقیدہ بنایا وہ کفر پر ہے, سو رہا ہو تو بھی, جاگ رہا ہو تو بھی, کام کاج میں ہو تو بھی, خوشی میں ہو تو بھی, صدمے میں ہو تو بھی, وہ کفر کے ساتھ میں ہے. جو آدمی ایمان کی صفت کو اختیار کر لیا, ایمان کے وصف کو, وہ ایمان کے ساتھ ہے, سونے میں بھی, جاگنے میں بھی, کام کاج میں بھی, خوشی میں بھی, غم میں بھی, سب چیزوں میں وہ ایمان کے ساتھ میں ہے. ہر کوئی سیکنڈ ایمان سے خالی نہیں ہوتا ایمان والے کا, چاہے اس کو یاد ہو چاہے نہ ہو. اور اسی استمرار کی وجہ سے جنت اور جہنم کے ہمیشہ ہونے کا بھی حکم ہے. ایمان والوں کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے اور بے ایمانوں کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے. سات سال تک اس نے کفر کیا, چلو اسی سال کر لیا, پچاسی سال کر لیا, پچاسی سال تک کفر کرتا رہا اور جہنم میں اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے ڈال رہے ہیں, اور ساٹھ پینسٹھ سال تک اس نے ایمان کا عمل کو اختیار کیا, اسی پر مرا, اس کو جنت میں ڈال دے رہے, ہمیشہ کے لیے جنت دے دے رہے ہیں. اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ کافر کا کفر جو ہے نا وہ مستمر شمار ہوگا, کیونکہ اس کی نیت میں یہی بات ہے کہ اگر وہ ہزار سال بھی دیے گا تو بھی کافر رہے گا, ایک لاکھ سال دیے گا تو بھی کافر رہے گا, ایک کروڑ سال دیے گا تو بھی کافر رہے گا, ابد الآباد تک دیے گا تو بھی کافر. اس نے ایک عقیدے کو قبول کیا ہوا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے, اور عقیدے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق ہونے کے عقیدے پر اس کو قبول کیا جاتا ہے, لذت کی وجہ سے نہیں کرتا کوئی آدمی. اعمال کے اندر جو ہے دوسری وجوہات بھی ہوتے ہیں لینے چھوڑنے کے, لیکن عقیدوں میں یہ بات ہے کہ باطل والے ہوں یا حق والے ہوں, جس عقیدے کو لیتے ہیں وہ اس کے صحیح ہونے کا گمان کر کے لے لیتے ہیں, وہ کوئی مزے کی چیز نہیں ہوتی عقیدہ. اس وجہ سے اس نے قبول کر لیا کہ میری یہ فکر ہے، میری یہ تھنک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ تھاٹ ہے. اب وہ ہمیشہ کی اس کی نیت ہے، اس کا اعتبار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی سزا اس کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ کے ایمان کی نیت کا اعتبار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ اس کے واسطے ہے. تو زمانہ شاہد ہے کہ ایمان والا نقصان سے بچے گا اس واسطے کہ ایمان والے کا کوئی عمل، کوئی سیکنڈ اور کوئی منٹ اور کوئی ساعت اس کی زندگی بھر میں کبھی بھی بغیر ایمان کے نہیں ہوگی. اس لیے وہ خسارے سے بچ گیا. بالکل یہ خسارہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا، ایمان والا خسارے سے بچ گیا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو ایمان مل گیا وہ خسارے سے مجموعی طور پر تو بچ گیا، کہ یعنی بالکل ہی خسارے میں جائے ایسا نہیں ہوگا، وہ تو بچ گیا. اور جس کے پاس میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، بے دینی ہے، وہ خسارے سے نہیں بچ سکتا. اس کا ہر ہر سیکنڈ خسارے میں جا رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کتنے ڈالر بنا رہا ہو اور کتنے ہی ملینئر اور بلینئر بنا ہوا ہو، کیونکہ وہ خسارے سے بچ نہیں سکتا. وہ کیوں؟ اس واسطے کہ اصل ایمان اور بے ایمانی کے اعتبار سے معاملہ ہونے والا ہے. یہ ٹائم تو نکل جائے گا چند دنوں کے اندر. اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، جیسے یہاں دیا گیا ہے بظاہر راتوں میں، وہاں ہاتھ میں نہیں دیا گیا. بس وہاں تو آدمی کے ایمان اور بے ایمانی کے اعتبار سے برتاؤ اور سلوک کا معاملہ ہے آگے. اور یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہ جو اللہ نے حکم بیان فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، اس سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، اس سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو پورے خسارے سے تو بچا لیا، کیونکہ ایمان کی دولت دے دی. اس ملک میں جہاں اور چیزیں چلانے کی ہیں بہت زیادہ، وہاں اس مضمون کو بھی بہت چلانے کا ہے. وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر باقی رہنا، چاہے وہ گناہگاری کے ساتھ ہو، خطا کاری کے ساتھ ہو، قصورواری کے ساتھ ہو، آزادی کے ساتھ ہو، کچھ بھی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان بچا ہوا رہنا، ایمان کو لے کے جانا بہت بڑی نعمت ہے. ایمان پر رہنا، ایمان پر مرنا، کامل ایمان کے ساتھ ہو تو نور و نالا نور ہے. لیکن اگر کامل ایمان کے ساتھ میں نہیں ہے تو ناقص ایمان کو لے کے کیا کرنا ہے؟ اس سے تو بے ایمانی خدا نخواستہ یوں سمجھتا ہے آدمی کے بہتر ہے، تو یہ نافہمی کی بات ہے. اور یہاں پر یہ بہت بڑا رسک ہے کہ یہاں جو آدمی برائی پر چلتا ہے تو پھر اس کو ایمان کی بھی فکر نہیں رہتی. یہاں کے جو جوان جب برائی کی طرف چلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے. جب ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے تو اپنے آپ کو وہ بتاتے کیا یہ بتاتے، وہ مذہب اختیار کرتے کیا یہ مذہب اختیار کرتے. نہ اس مذہب میں جا کے کچھ پریکٹس کرنا ہے، نہ اس مذہب میں جا کے کچھ پریکٹس کرنا ہے. اب ہم کرسچن بتائے تو کیا، اور جنا والا کوئی اور بتائے تو کیا، اور مسلمان بتائے تو کیا. ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ایمان والے عقیدے کو اختیار کر لینا خسارے سے نکل جانا ہے. اسی لیے ساری دنیا بھر کے بے ایمانوں کے مقابلے میں ایک ایمان والا گنہگار افضل ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑی حیثیت والا ہے، اس کی عزت ہے، بلکہ وہ قیمت والا ہے اتنی کہ دنیا، آسمان و زمین کی قیمت وہ اکیلا آدمی ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک گنہگار مسلمان ہے جو ایمان والا ہے، اس کی وجہ سے دنیا، آسمان، زمین قائم رہیں گے. یہ حدیث شریف میں ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی کا ایمان، چاہے وہ کمزور عمل والا ہے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ بھی آسمان و زمین کی قیمت ہے. آپ اندازہ لگائیے. مگر یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں مزید تین باتیں اور لگائی ہیں کہ جو خسارے سے نکل جانے والے ہیں، جن کو خسارہ نہیں ہونے والا ہے، ایک تو وہ جو ایمان والے ہوں، مگر صرف ایمان لاتے ہی بالکل خسارے سے نکل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا، مجموعی طور پر ہمیشہ کے خسارے سے تو بچ جائیں گے. بقیہ یہ ہے کہ بالکل ہی خسارے سے بچ جائیں، پورا ہی فائدہ ہی فائدہ ہو، کچھ اور کام بھی ان کو کرنے پڑیں گے. اس میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے اور کام کیے انہوں نے نیک. جو عمل کریں وہ ایمان کے تقاضے کے موافق ہو تو پھر وہ عمل صالح ہوتا ہے. عمل صالح جو ہے وہ چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے. جب تک وہ چار چیزیں نہ ہوں تو وہ عمل صالح نہیں ہوتا، وہ عمل صالح کہلاتا ہے، وہ برا عمل ہے. چاہے شیپ شکل میں، میٹیریل کے اعتبار سے دیکھنے میں لوگوں کو اچھا ہی کیوں معلوم نہ، پھر بھی وہ عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنے والا مومن ہو. اگر کرنے والا مومن نہیں ہے تو غیر مومن سے صادر ہونے والا عمل صالح ہوتا ہی نہیں. اچھا سمجھو اس بات کو، کرنے والا مومن ہونا عمل کے صالح ہونے کی شرط اول ہے، پہلی شرط ہے. اگر کرنے والا مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس عمل کو صالح نہیں کہیں گے. دنیا اس کو صالح کہتی رہے گی مگر وہ برا عمل ہوگا. اس پہلی شرط سے آپ وہ ساری بات سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب والے مذہبی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس میں کوئی سا بھی عمل صالح کی تعریف میں نہیں آتا، چاہے کوئی مدر آف انڈیا ہی بن جائے، سمجھ گئے؟ عمل صالح کی تعریف میں نہیں آ سکتا وہ ریلیجن کی بنیادوں پر، مذہب کی بنیادوں پر عمل صالح نہیں ہوتا وہ. مذہب اسلام عمل صالح جس کو کہتا ہے اس کی شرط اول یہ ہے کہ کرنے والا مسلمان ہو، چاہے بلین آف بلین کوئی آدمی چیریٹی میں دے دے، ایمان کے بغیر دے رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، تمہارے تھوڑے ہیں وہ، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس ہے تو تم نے دے دیا، نہیں دیتے تو بھی جانا ہی تھا تمہارے پاس، تو کیبنٹ میں سامان کبھی نیچے کبھی اوپر ہوتا رہتا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، یہ ہونا نہیں، یہ عمل صالح نہیں کہلاتا ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے موافق ہو، اللہ کا حکم ہو عمل کرنے کا، اور کم سے کم درجہ اللہ کی اجازت کے موافق ہو. حکم کے ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا لیکن اجازت دی ہے کہ اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ہم بول تو نہیں رہے لیکن مرضی ہے تمہاری، اس میں اجازت میں ہو، دائرہ اجازت میں ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، اور کم سے کم یہ ہے کہ خلاف سنت نہ ہو، وہ عمل صالح ہے. سنت کے موافق ہونا الگ چیز ہے، خلاف سنت نہیں ہونا الگ چیز ہے. ہر وہ کام جو سنت ہو یہ سنت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خلاف سنت بھی ہے. بعض کام ایسے ہیں کہ سنت بھی نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف بھی نہیں، اجازت ہے. بہت سی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی ہیں، مثلا وہاں نہیں ہوتی تھی عرب میں تو نہیں کھائی ہیں، اب ان کا کھانا خلاف سنت ہے کیا؟ بہت سے لباس آپ نے نہیں پہنے تو ان کا پہننا خلاف سنت ہے کیا؟ جو لباس خلاف سنت ہے وہ الگ چیز ہے، وہ خلاف شرع ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کی تفصیلات ہیں. دنیا کی بہت سی نعمتیں ہیں ایسی، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں کیے لیکن اس کو خلاف سنت ہونے کا حکم بھی نہیں دیتے. یہ علماء کو معلوم ہے کہ کس پر یہ حکم لگے گا کہ یہ خلاف سنت ہے اور کس پر یہ حکم لگے گا کہ یہ خلاف سنت نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ بھی علماء ہی کا کام ہے کہ کس چیز کو بدعت بولیں گے، کس چیز کو نہیں بولیں گے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے موافق ہو، اور کم از کم یہ ہے کہ ان کے طریقے کے خلاف نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اگر یہ چار شرطیں ہوتی ہیں کسی عمل میں تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں، اور جب یہ چار شرطیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ عمل صالح نہیں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خسارے سے وہ لوگ بچیں گے کہ جن کے پاس ایمان ہو پہلے، تو اب مجموعی طور پر ان کا ٹائم کبھی بھی بغیر جو ہے نا، ان کا ٹائم کبھی بھی مس نہیں ہوگا، وہ ضرور یوز میں ہے، ان کے یوز میں، استعمال میں آ رہا ہے ان کی اپنی ذات کے لیے، نفع کے لیے. اور اگر اس کے ساتھ عمل صالح ہو جائے، جو بھی وہ عمل کرے، جو بھی ان کا ایکشن ہو وہ صالح ہو جائے، تو وہی وقت جو ان کا استعمال ہو رہا ہے، جو گزر رہا ہے ان کے اوپر، وہ عمل کو لے کے آگے چلا جائے گا، وہ اس عمل کو لے کے چلا جائے گا. اور یہی عمل کا جو وقت لے کے وقت جا رہا ہے، یہی کل کے دن واپس لوٹایا جائے گا، اسی کی رین دکھائی جائے گی، یہ تم نے کیا تھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پائیں گے وہ ان سب کاموں کو جو انہوں نے کیے ہیں موجود. ہر آدمی جتنے عمل کیا ہے وہ موجود پائے گا. اور علماء نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ عمل جو ہے ہمارے دنیا کے اندر وہ عوارضات میں سے ہے، اور آخرت میں وہ جواہر میں سے ہے. جیسے اس دنیا میں تھنک ہیں، چیزیں ہیں، آخرت میں اعمال بھی تھنک کی شکل کے اندر ہوں گے. اس کو کہتے ہیں جواہر. عرض کہتے ہیں اس کو جو دوسرے سے قائم ہو، جیسے کلر وغیرہ آراز کہلائے جاتے ہیں، سفید رنگ، کالا رنگ، پیلا رنگ. خالی آپ سفید رنگ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، کسی چیز پہ ہی دیکھیں گے، دیوار پہ دیکھیں گے، کپڑے پہ دیکھیں گے، آدمی پہ دیکھیں گے، کسی چیز پہ دیکھیں گے. اس کو عوارض کہتے ہیں. اور جوہر اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے قائم ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے وہ کسی اور چیز کے ساتھ جڑنا اس کا ضروری نہیں ہوتا. تو اعمال جو ہے دنیا میں عوارض ہیں ہمارے، اس معنی کر کے کہ اب ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، کہاں ہے بھائی، پتہ نہیں کہاں گئی، عارض تھا، ختم ہو گیا. وہ سچ بولا ایک آدمی، قرآن پاک کی تلاوت کیا ایک آدمی، قرآن پاک کا درس سنا ایک آدمی، اب سننا عارض ہے، سنا سنے تو کیا ہوا بھائی، دنیا میں یہ سننا عارضہ ہے لیکن آخرت میں یہ سننا ایک پھینک کی شکل میں سامنے آئے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو عمل انہوں نے کیا ہوگا وہ موجود پائیں گے. اور جتنے آدمی کے عمل ہوتے ہیں وہ سب عمل میں ہی شمار ہوتے ہیں, سننا بھی عمل, بولنا بھی عمل, دیکھنا بھی عمل, چلنا پھرنا بھی عمل, دل کا ارادہ کرنا بھی عمل, سوچنا بھی عمل, منصوبہ بھی عمل, یہ سب عمل میں ہی آتا ہے. کچھ عمل ظاہری ہیں, کچھ عمل باطنی ہیں, یہ سب عمل. وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو عمل آدمی, تو یہ جتنے عمل ہیں اگر اس نے کر لیے ہیں تو چونکہ یہ وقت ہی میں انجام دے گا آدمی, لہذا اس وقت کو اس نے یوز کر لیا. وہ عمل اگر صالح ہے تو نقصان سے بچے گا, اگر وہ عمل صالح نہیں ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا, اور وقت اس پر شاہد ہے کہ وقت ہی میں تو اس کو یہ عمل پہنچا دیا ہے آگے تک. اس وجہ سے کیا ہے, برے عمل سے بچنا اور نیک عمل پہ ہمیشہ مائل ہونا, اور کسی بھی معمولی سے معمولی عمل کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کو تم چھوٹا مت سمجھو, اس لیے کہ اللہ نے نیکی میں اپنی رضا رکھ دی ہے, خوشی رکھ دی ہے. یہ معلوم نہیں ہے کہ کس عمل پر اللہ پاک اپنی رضا کو جوڑ دیں گی. بعض مرتبہ بڑے سے بڑا عمل ہوتے رہتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹا عمل ہو جاتا ہے, اللہ اسی پر اپنی رضا جوڑ دیتے ہیں کہ میں راضی ہو گیا اس بات سے. اور فرمایا کہ برائی کو معمولی مت سمجھنا, اللہ نے اپنی ناراضگی برائی میں رکھ دی ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی بات پر بھی اللہ ناراض ہو جائے. آدمی نے چھوٹی سمجھا لیکن اللہ کے پاس ممکن ہے وہ چھوٹی نہ ہو, اللہ کی وہ چیز بڑی ہو جائے. کیونکہ بعض مرتبہ دیکھنے کے اعتبار سے عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا جو منشا ہوتا ہے پیچھے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے باپ کو ماں کو غصے سے گھور رہا ہے, تو دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ کہ بچہ دیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ کو, لیکن اس کا جو منشا ہے وہ دیکھو کیسا فرعون بنا ہوا ہے, اندر سے لگتا ہے کہ فرعون اس کا بھتیجا ہے. اتنا تکبر, اتنی حماقت, اتنا بڑا پن. منشا جو ہے نا وہ دوسرا ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ عمل ثابت ہو رہا ہے. تو اللہ پاک کی ناراضگی کس عمل میں ہوتی نہیں والے, جس وجہ سے ہر چھوٹے عمل سے بھی بچنے ہی کی فکر میں رہنا اور اس پر بھی استغفار کرنا اگر فرض ہو جائے, اور نیک عمل کے اعتبار سے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اگر موقع مل جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے اسی پر اللہ پاک راضی ہو جائے. ایک آدمی جا رہا تھا, ایک درخت کی ٹہنی بار بار لوگوں کو ستا رہی تھی راستے میں, اس نے کہا کہ روزانہ جاتا ہوں اس کو ہٹا کے جاتا ہوں, مجھے بھی ستا رہی ہے, لوگوں کو بھی ستا رہی ہے, آج اپنے کام پہ دیر ہوئی تو ہوئی, میں اس کو کاٹ کے جاؤں گا. تو وہ ٹھہر گیا اور اس نے درخت کی ٹہنی کاٹ دی, اس میں تھوڑا سا اس کو وقت لگ گیا, وہ آگے چلا گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام تو تم نے بہت سے کیے ہوں گے لیکن ہمیں یہ بہت پسند آیا, ہم اس پہ تمہاری معافی کر دیتے ہیں, جاؤ. مغفرت ہوگی اتنے ذرا سے کام پہ, اگر لوگوں کو پتا چلے کہ اتنے پہ مغفرت ہو جاتی ہے تو سارے ٹہنیاں تو ہونے لگ جائیں, کچھ بول نہیں سکتے کہ اللہ پاک کب کس کی کس بات پہ مغفرت فرما دے. ایک روایت سے یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر آدمی مسجد میں پہنچا اور مسجد میں امام صاحب رکوع سجدے میں چلے گئے, اب آدمی کو بتایا کہ سجدے میں جانے سے رکعت نہیں ملی, رکعت نہیں ملتی, رکعت تو رکوع میں ملنے سے ملتی ہے نا, سجدے میں سے تو رکعت نہیں ملتی. اگر ایک آدمی کو امام کو سجدے میں پا لیا وہ رکعت تو گئی, سلام پھیرنے کے بعد اس کو اس رکعت کو دہرانا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ مجھ سے یہ رکعت مس ہو گئی پھر مجھے امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد میں دوبارہ پڑھنا ہی ہے, اب دو صورتیں ہیں, یا تو پھر بھی شریک ہو گیا, یا کھڑا رہا کہ امام صاحب جب آئیں گے رکوع میں رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو میں شریک ہو جاؤں گا اللہ اکبر کہہ کے. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہوئے کہ باوجود اس کے کہ یہ سجدہ یہ رکعت میرے سے مس ہو گئی اور مجھے دہرانا ہی پڑے گا, لیکن سارے سجدے میں ہے تو میں اپنا وقت کیوں برباد کروں, یہ کہہ کر اگر وہ تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے. پوری نماز میں جو بخشش ملتی ہے وہ اس سجدے پہ ہو جاتی ہے جس سجدے کا اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ اس کا جو منشا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے بالکل, کہ بندہ اپنی بندگی کو اس پر نہیں سمجھ رہا کہ ثواب ملے گا, رکعت کاؤنٹ ہوگی تو ہی میں سجدہ کرنے والا ہوں, رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی تو بھی مجھے اب کرنا ہی کیا ہے, میں سجدہ ہی تو کرنا ہے اللہ کے لیے, چلو سجدے میں چلے جاتے ہیں, اس پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے, بخشش ہو جاتی ہے. چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہوتا, بعض وقت چھوٹا عمل اللہ کے پاس بہت بڑا ہوتا ہے, اس کا منشا بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کے بہن جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی ہوا کرتی ہے, اس پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے. ایک عورت جو ہے گناہوں میں مبتلا تھی, کاروبار کرتی تھی, گناہوں کا ہی کاروبار کرتی, راستے سے گزر رہی تھی, اس نے دیکھا کہ خارش کی کتا ہے, ایک کتا ہے جس کو خارش ہو گئی ہے اور وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے اور پیاس کی وجہ سے زبان اس کی نکلی ہوئی ہے, اور اگر اس کو پانی نہ پلایا گیا تو مر جائے گا، وہیں جانے آنے کے قابل بھی نہیں، بیمار بھی ہے اور یہ حالت میں بھی ہے. اس کو ترس آ گیا، اس نے کہا کہ پانی تو اس کو پلا دینا چاہیے. قریب میں کنواں تھا، وہاں کنویں پہ جا کے اس نے دیکھا تو نہ تو پانی کھینچنے کے لیے اندر سے کوئی چیز تھی نہ کچھ. اس نے سوچا کیا کروں، اس کو تو پانی پلا دینا اچھا ہے. اس نے اپنا جوتا نکالا اپنے پیر کا اور اپنا دوپٹہ نکالا، دوپٹے کو پھاڑ کے اس نے باریک کر کے لمبا کر لیا رسی کی طرح سے، دوپٹہ ہی تو پھٹے گا اور کیا ہوگا. اس نے سوچا ہوگا کہ میں تو پہلے سے ویسے ہوں، اگر میرا دوپٹہ میں نے پھاڑ لیا تو کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد اس نے اس دوپٹے کو پھاڑ کے اپنے جوتے سے اس کو باندھ دیا اور جوتے کو ڈول کی جگہ پر یوز کیا، پانی میں ڈبویا اس کو، اسے جو نکالا تو جوتے بجارے کو کتے کو جوتے کا پانی کیا، ڈول کا پانی کا ایک ہی بات ہے. تو اس نے جوتے میں اس نے پانی نکالا اور نکال کے کتے کو پلا دیا. اور تھی مومیسا، اس کو مومی ایسے ہوتا ہوں مومیسا کہتے ہیں عربی میں. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، سارے گناہ تمہارے معاف. اگر تم ہمارے ایک مخلوق پر جو کہ کمزور ہو اور عاجز ہو محتاج ہو اس پر رحم کر سکتے ہو تو ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم پر رحم کر دیں. اس کا جو پیچھے تھا مسئلہ، بیہائنڈ جو چیز تھی نا، وہ شفقت علی الخلق، اللہ کے مخلوق پر شفقت کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، ان کی بھلائی چاہنا، یہ عنصر تھا جو پیچھے تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ میں اپنی رضا رکھ دی، نہیں معلوم کون سا اعمال صالحہ منظور ہو جائے، اور اعمال سیاح کے اندر اپنی ناراضگی رکھ دی، معلوم نہیں کہ کون سے اعمال سیاح کو پکڑ لیا جائے. اور اسی وجہ سے کسی آدمی کو بہت نیک عمل کی توفیق ہوتی ہو تو بھی وہ غرور میں نہیں آ سکتا، اور کوئی آدمی بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہے تو وہ مایوس نہیں ہو سکتا، اور کوئی آدمی بہت اچھے عمل کرتا ہے تو وہ عجب میں نہیں آ سکتا، اور کوئی آدمی بہت برے عمل کر رہا ہے تو اس کو تحقیر کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ تو بہت زیادہ حقیر اور ذلیل ہے، کیا معلوم کل کے دن کیا اس کے ساتھ قصہ ہو جائے گا. تو دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ سارے انسانوں کو نقصان ہوگا، سب انسان گھاٹے میں ہوں گے سوائے ان کے جن کے پاس ایمان ہو، اور پھر اس کے بعد میں یہ ایمان والے اعمال صالحہ کریں، نیک عمل کریں، جو عمل کریں اس میں نیکی ہونی چاہیے، وہ عمل صالح ہو. اور یہ جب ہوتا ہے جب اپنی مرضی کو آدمی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کا مطلب اپنے حکم کو چھوڑ دینے کا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کا مطلب اپنے طریقے کو چھوڑ دینا. ایمان تو ہے آدمی کے پاس پہلے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غرضوں سے ہٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، اور وہ کام غرض سے متعلق ہے تو وہ غرض بھی اللہ کی مرضی کے موافق ہونے کی وجہ سے وہ اخلاص میں ہی شامل ہوتی ہے. دنیا کے بہت سے کام اخلاص سے ہی کرتا ہے آدمی، وہ غرض اگر شریعت کے موافق ہے تو وہ اخلاص کے خلاف نہیں ہوتی. پھر وہ سمجھ گئے ہوں گے بات، اغراض جو ہیں ہوتے ہیں مصلحتیں تو ہوتی ہیں جس وجہ سے آدمی کام کرتا ہے، تو وہ اگر وہ سے اللہ کی رضا کے توسط سے وہ غرض مقصود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اخلاص کے خلاف میں نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی. خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، ایک تو یہ کہ وقت نیکی کے ساتھ گزر جائے گا، اور پھر یہ وقت جو اس ایمان کے وصف کے ساتھ میں گزر رہا ہے تو عمل صالح اختیار کر لیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کی وصیت بھی کی، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ دوسروں کے ایمان کی فکر بھی کی. ایک عجیب ترتیب ذہن میں آئی بات کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے سے نکلنے کی ترتیب بھی مرحلتن بعد مرحلتن بیان کر رہے ہیں. ایک ہے اجتماعی خسارے سے نکل جانا، اور ایک ہے پھر اس وقت کا کام میں آ جانا، اور پھر ایک ہے اس وقت کا بزنس کے طور پر یوز ہو جانا، اور مزید سے زیادہ قیمتی سے قیمتی یہ وقت بنتا چلا جائے گا. جو آدمی کے پاس وقت ہے، ایمان کے ساتھ ہے تو نقصان سے بچ گیا، ہمارے صالحہ کے ساتھ میں ہے تو وقت ایمان کے ساتھ ہونے سے وہی وقت اور قیمتی بن گیا، کیونکہ پھر اس میں عمل بھی تو بن گیا نا. عمل صالح کے اندر اگر وہ اس کے ساتھ میں توافی اللہ کے دعوت اللہ ہے اس کے ساتھ میں، تو وہ عمل اور زیادہ قیمتی بن گیا. وہ عمل اور زیادہ قیمتی اس لیے بن جائے گا کہ یہ دوسرے کے حق کے قبول کرنے کا جو ٹائم ہے وہ پورا، جو عمل ہے وہ پورے اس وقت میں آ گئے، کیونکہ اس وقت میں آدمی نے اس کام کو کیا نا، اس عمل کو آدمی نے اس کام، تو جتنا اس کا خیر ہے دوسرے آدمی کا جو اس کے دعوت دینے کی وجہ سے تھا، وہ اس کے وقت میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اس کے وقت میں شامل ہو. اب اس کا وقت کتنا قیمتی بن گیا. وقت جو ہے یہ آدمی کو نقصان سے بچائے گا اگر اس کا وقت صحیح استعمال ہو گیا. اس کی صحیح شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے، وہ تواصو بالحق، اور حق کی وہ وصیت کرتے رہے. اب تواصو بالحق سے مراد عقائد ہیں، اس سے مراد ایمان ہے، تو وہ تواصو بالایمان نہیں کہا، اور اسی طریقے پر اور ایمان کی تبلیغ کریں یہ بھی نہیں فرمایا، وصیت کا لفظ استعمال فرمایا. کیونکہ وصیت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مر رہا ہوں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مر رہا ہوں، اور مرنے والا بدخواہی نہیں کرتا، خیرخواہی کیا کرتا ہے. اور جو آدمی پاس ہوا کرتا ہے، جس کا وہ رشتہ دار ہے جس کو مرنے والا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ میں بڑی محبت کیا کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے. اور وصیت کرنے والا مخلص بھی ہوتا ہے، اور وصیت کرنے والے کی بات کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اور وصیت کرنے والا بات کے آداب کو اور شرائط کو پورا ادا کرتا ہے، ڈھنگ سے، سلیقے سے، محبت سے، پیار سے آدمی بولتا ہے، لٹ مار کے نہیں بولتا وصیت کرنے والا، کیونکہ وہ تو اس کو معلوم ہے کہ میں اب مر رہا ہوں، لٹ مار کے فائدہ کیا ہونے والا ہے. اور بل ایمانی کے بجائے بل حق ہی کہا، کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان حق ہے. اور یہ گویا تبلیغ کے اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مندمج فرما رہے ہیں، داخل فرما رہے ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو، جو کہ غیر مسلم ہے، آپ یہ کہیں کہ تو اسلام لیا، کسی آدمی کو یہ کہیں کہ تو غلط ہے تو صحیح ہو جا، تو آدمی کوئی مانتا انتا نہیں، اس کو جو ہے سب سے پہلے یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ جو چیز میں تجھے بولنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ حق ہے. کہ بھائی دیکھو، حق بات جو ہوتی ہے نا وہ قبول کرنی چاہیے، حق سے فائدہ ہوتا ہے، جو بات واقعے کے مطابق ہو وہ ایکسپٹ کرنی چاہیے، جو حقیقت کے موافق ہو وہ لینی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی مذاہب اتارے تھے، وہ آسمانی مذاہب میں سے پچھلے مذاہب میں کوئی بات بھی حق کے موافق رہی نہیں، کیونکہ وہ محفوظ ہی نہیں رہی. اب اسلام جو ہے نا وہ ایک محفوظ ہے، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حق اسلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. ڈائریکٹ کسی کو اگر یہ بولیں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور انڈائریکٹ بولیں پہلے یہ بولتے کہ حق پر آدمی کو آنا چاہیے، حق سے جمنا چاہیے، حق پر جمنا چاہیے، اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے موافق چلنا چاہیے، یہ بتانے کے بعد اللہ کی مرضی اسلام سے جوڑ کے حقیقت بھی ہے، پھر اسلام کی طرف بلانے میں آدمی آسانی سے آنے کی امید ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے بجائے ان الفاظوں کو استعمال کرنے کے کہ تبلیغ کریں ایمان کی، یہ فرمایا تواصو بالحق، حق کی وصیت کریں. اور اس کے بعد میں فرمایا وہ تواصو بالصبر، اور پھر وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. صبر سے مراد اعمال صالحہ ہیں، حق سے مراد ایمان ہے عام مفسرین کے پاس، اور صبر سے مراد اعمال ہیں. صبر کی وصیت کا لفظ کیوں استعمال فرمایا، اعمال کا لفظ کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں بھی یہی بات ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب آدمی کسی کو عمل کی ترغیب دے تو پہلے یہ بات یہ بتانا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے. اصل چیز ہے کہ آدمی آزاد نہ ہو، آدمی کو پابند ہونا چاہیے، ورنہ انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. اور جب آدمی پابندی کرے تو کس کے طریقے کی کرے؟ اللہ کے طریقے کی کرے، اللہ کے نبی کے طریقے کی کرے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، اس میں آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور وہ پابندی کے لیے یہ اعمال ہوا کرتے ہیں. تو جو اعمال کو بتانا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکات ہو، ان سب میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر صبر کے کچھ نہیں ہو سکتا آدمی. اگر صبر نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا آدمی، کیونکہ نماز پابندی سے پڑھنا بہت صبر کا کام ہے. ایک وقت پڑھ دینا پھر اس کے بعد چھوڑ دینا، یہ بے صبری ہے. کنٹینیو پڑھنا، یہ بہت صبر چاہیے، لمبا صبر چاہیے. اور نماز کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے، بول نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، جو ناجائز چیز ہے وہ تو ناجائز ہے، جائز بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. کھانا جائز ہے وہ نہیں کھا سکتے، پینا جائز ہے وہ نہیں پی سکتے، پہننا جائز ہے وہ نہیں پہن سکتے، بولنا جائز ہے وہ نہیں بول سکتے، ادھر ادھر پھرنا کودنا چلنا پھرنا جائز ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بنے ہوئے ہیں. مقید ہوتا ہے آدمی، اور صبر کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جتنا صبر ہوگا نماز میں اتنا خوش ہوگا، جتنی بے صبری ہوگی نماز میں اتنا مدکڑ پنا ہوگا. اور اسی وجہ سے جس میں صبر ہوگا اس کو نماز میں مسجد میں جی لگے گا، اور جس آدمی میں صبر نہیں ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ مصیبت میں آ گیا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان والے کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کے باہر کا حصہ. وہ مسجد کے اندر، مسجد پانی کے باہر مچھلی کو ڈال دیا جائے تو کیسی تڑپتی ہے، کیسے بے چین ہو. مسجد میں آیا آدمی، اتنا بے چین ہو رہا کہ ایک سیکنڈ ضائع نہ ہو، بس فٹافٹ فٹافٹ نماز پڑھیں اور بھاگ جائیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جا کے کمرے میں پڑھ رہنا خالی. ارے بھائی یہیں پڑھا رہتا اسے تو بہتر. اسی لیے اس زمانے میں تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں ٹائم گزارنے کے عادی بنو. تقریباً 2-2.5 گھنٹے مسجد میں پڑے رہ جاتے نمازوں کے علاوہ مسجد میں پڑے رہ جاتے. کچھ کام نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے تو چلو اللہ میاں کے پاس بیٹھیں گے، جا کے یہاں وہاں بیٹھنے کو جائے اللہ کے پاس بیٹھو جا کے. کچھ مسجد میں بیٹھیں گے تو اللہ پاک مہمانی کریں گے، کیونکہ ایک دعوت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ واجب کر لیتے ہیں. ہم دوست کے پاس جاتے ہیں تو دوست کے پاس اب ٹائم بھی نہیں ہوتا تو بولتا میں ڈیو ہے، چلو تمہاری دعوت ڈیو ہے میں دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسجد میں جانے والے پر ہر مرتبہ میں ایک دعوت ڈیو کر لیتے ہیں اپنی حدیث میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دعوت 500 سال سے کم کی نہیں ہوتی. جب آدمی کو دسترخوان پہ بٹھائیں گے تو 500 سال کنٹینیو کھانا پڑے گا اس کو، اس سے پہلے نہیں کھانی ہوتی. اور 500 سال کے پاس تو عمر بھی نہیں ہے آدمی کی، کھائے گا کیسا؟ اور دسترخوان ان کا اتنا ہے کہ ادھر سے بچھایا ہے تو ہندوستان کو، پاکستان کو، سب کو لپٹنے کے آتا ہوں، پوری زمین کو لپٹنے کے آ جائے گا، اتنا بڑا دسترخوان ہوتا اللہ میں. اب اس کے ذمے اگر ایک دعوت لگا دیے تو بےچارا کہاں تک جائیں گا کھاتے میں، اور کب تک کھائیں گا؟ اس کے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے. اور یہاں کا حساب یہ ہے کہ پیٹ اتنا سا ہے. جنت کا معاملہ الگ ہے کہ کھاتے رہو پیٹ بھر رہا ہی نہیں، خوشبودار ڈکارے آ رہی ہیں، اسی سے سارا ہضم ہو جا رہا ہے. نہ پیشاب ہے وہاں پہ، نہ براز ہے وہاں پہ، باتھ روم وتروم نہیں ہوتا جنت کی محلات میں، وہ تو یہاں کی مجبوری ہے. کچھ بھی نہیں ہے مزیدار، اور کھاتا رہے گا آدمی. یہاں پر ویسا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیو کر لیتے ہیں اس بات کو کہ جو تو مسجد میں ٹھہرے گا تو میں دے دوں گا. مسجد میں وقت گزارنا بڑی بات ہے، اور خیر کی طرف چلتا ہے آدمی، فرشتوں کے ماحول میں ہوتا ہے تو نیکی کو قبول کرتا ہے آدمی. تو اس لیے صبر کے بغیر جو ہے نہ نماز ہو سکتی، صبر کے بغیر نہ روزہ ہو سکتا، صبر کے بغیر نہ زکات ہو سکتی، صبر کے بغیر نہ حج ہو سکتا. بخل جو ہے نا وہ صبر ہی سے جاتا ہے. زکات جو ادا نہیں کر سکتا آدمی بے صبری پن کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے پاس رہے گا نہیں رہے گا، میں دے دوں گا تو میرے پاس خود کیا رہے گا. بھائی کچھ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر، کچھ صبر سے کام لے. اور حج کے اندر تو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. جو حاجی ہیں ان سے پوچھو کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، وہاں معلوم ہو جاتا ہے جا کے اصل صبر کس کو بولتے ہیں، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. سارے اعمال کے اندر یہ بات ہے کہ صبر چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت کریں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی، یعنی اعمال صالحہ کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی طرف ترغیب دیں صبر پر آمادہ کر کے. میرے کو پابند ہونا چاہیے، اپنے کو مقید رکھنا چاہیے. آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کا پابند ہو، نفس کو پابند کرے. نفس کا جو پابند ہو وہ آدمی ہی کیا ہوتا ہے، القیس مندانہ نفس ہو. سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع بنائے، خود نفس کا تابع ہو جائے یہ سمجھداری نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، یہ رکھا ہے، اس طریقے سے آدمی وہ عمل پر آ جاتا ہے. ایک مطلب مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی حق کو قبول کرتا ہے تو حق کی دعوت دیتا ہے، اور حق کو قبول کرنے والے اور حق کی دعوت دینے والے دونوں کو صبر آزما حالات پیش آتے ہیں. اس وجہ سے صبر کی تلقین کرنا پڑتا ہے کہ استقامت سے رہنا، کسی چیز کو خالی قبول کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کو قبول کر کے اس پر جم جانا اور موت تک اپنے ساتھ میں لے کے جانا یہ ضروری ہوتا ہے. جس بات کو قبول کرے آدمی اس پر جم بھی جائے اور اس کے بعد اس کو موت تک لے کے بھی جائے، موت بھی اس کی اسی پر ہو، تو استقامت اصل ہے. استقامت کی واسطے صبر چاہیے. اور دشمنوں کی مخالفتیں پیش آتی ہیں. جب آدمی کسی کو تبلیغ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً پلٹ جائے، لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، مارنے پہ آمادہ ہو جائے، توڑنے پہ آمادہ ہو جائے. اور یہ نوبت جو ہے نا جان تک چلی جاتی ہے بعض مرتبہ، اسی وجہ سے آدمی شہید بھی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شہید کا بہت بڑا مرتبہ بنائے کہ اگر تم دین کی تبلیغ میں مارے گئے فکر مت کرو، تمہارا کوئی لاس نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسا سب سے زیادہ لکی وہ آدمی ہے جو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے مارا گیا. انسانوں میں سب سے زیادہ لکی وہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تمنا نہیں فرمائی جیسے تمنا اس بات کی فرمائی، میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی، آپ اندازہ لگا لو کہ کیا چیز ہے. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے. جنت میں داخل ہونے کے واسطے پابندی نہیں رہتی قیامت کی، قیامت ہو اور پھر اس کے بعد میں جنت میں جائے نہیں، ابھی سے راستہ کھول دیا جاتا ہے جنت میں جانے کا. عام ایمان والوں کے لیے جنت کے حالات ہوتے ہیں، اس کے لیے حالات بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو جاؤ، جا کے آؤ، جاؤ گھومتے رہو وہاں پہ. اتنی زیادہ شہید جو ہے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دو، اللہ کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروں گا، ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو، تو کہیں ٹھیک ہے. 70 آدمیوں کی شفاعت تو شہید کی قبول کر لی جائے گی. 70 ایسے لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے شہید کے کہنے سے معاف کر دیے جائیں گے. بہت بڑا مرتبہ ہے. جو مر گیا اللہ کے واسطے اس کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے، اس کے حالات بنا دیں گے. فلن یضل اللہ اعمالہم فیہدیہم ویصلح بالہم والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اللہ اعمالہم فیہدیہم ویصلح بالہم. ان کو اللہ ہدایت دے گا اور ان کے حالات کو بنا دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرف علیہم اور ان کو اس جنت میں داخل فرما دے گا جس کا تعارف ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرا دیا گیا. بس مزے ہی مزے ہو جائیں گے. اس لیے وتواصوا بالصبر، صبر کی آپس میں وصیت کرتے ہو کہ دیکھو جس دین کو قبول کیا، چاہے اس دین پر جمنے کے لیے کچھ بھی مصیبت ڈال دی جائے اسے ہٹنے کے لیے، اس کو جمنا پڑے گا, اور جمنے کے لیے جو مصیبت برداشت کرنی پڑے کر لینا چاہیے, اور مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ میں آئے گی. اگر آئے گی تو اس میں کوئی حکمت ہوگی, اللہ کیوں موقع دے رہا دشمن کو اور کیوں موقع دے رہا مخالف کو کہ وہ اپنے ایمان لانے والے بندوں کو ستائے اتنا, وہ اللہ جانتے ہیں اس راز کو, یہ سیکرٹ ہے. بلکہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہوں گے لوگ ان کو ستائیں گے تو میں خاموش رہوں گا, تاکہ کل قیامت میں بتائیں کہ اچھا میرے ماننے کی یہ سزا ہوتی ہے, یہ میرے ماننے کا یہ ماننے والے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, تیرے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا. اور جتنا ماننے والے نے برداشت کیا اتنا مرتبہ بڑھا, اتنا مرتبہ بڑھا. مان کے اس نے صبر کیا, مان کے اس نے جھیل لیا, برداشت کر لیا, یہ جنت, اس کے بعد کی جنت, اس کے بعد کی جنت, اس کے بعد کی جنت. اتنے درجے ہیں جنت کے کہ جس کی کوئی حد نہیں. چھوٹی جنت والے بڑی جنت والوں کو ایسا دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, اتنے درجات ہیں. اب جو ایمان والا جتنے تکلیفیں برداشت کرے گا, جتنے مجاہدے کرے گا, اتنا زیادہ اس کو درجات ملیں گے. اب یہ تکلیف برداشت کرنے کے واسطے تکلیف دینے والا بھی تو ہونا نا, تو وہ دیتا ہے. اس وجہ سے جب کوئی دیتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں. سمجھ گئے ہم یہ کہ اللہ میں خاموش کیوں رہتے ہیں. ایمان والوں کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ کوئی زیادہ جو ہے بس چلنے دیتے ہیں. ارے بھائی ایمان والے بھی ہیں, صحیح مذہب والے بھی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بھی ہیں, ان کی حدیث کی امت بھی ہیں, اور یہ دشمن جو ہے نا اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, اور جناب والا عمل کے اعتبار سے بےہودے ہیں, بدتمیز ہیں, عیاش ہیں, بدماش ہیں, سب کچھ ہیں, چور اچکے ڈاکو کتنے بھی آپ الفاظ دے لیں گے تو سب کمی سے ان کے واسطے. اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کی ڈھیلی ڈوری دی ہوئی ہے, ان کے پاس ایسے وسائل ہیں, ان کے پاس ایسے اسباب ہیں, ان کے پاس ایسے سامان ہیں, یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں, اللہ میاں کیا کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں یہ کیا کر رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ میاں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے مشورے سے کرنا پڑتا ہے. مجھ سے پوچھا ہی نہیں, یہ اللہ پاک کے کام ہے, اللہ جانتا ہے, اور ان کی حکمتیں ہیں بہت سی, بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں اس کے اندر ہوتی ہیں جس کا احصا نہیں کیا جا سکتا, شمار نہیں کیا جا سکتا اس کو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو, جمنا. تو ان چار باتوں میں سے دو باتیں آدمی کی ذات سے متعلق ہیں اور دو باتیں دوسروں سے متعلق ہیں. ایمان اور اعمال صالحہ اپنے سے متعلق ہے, اور حق اور صبر کی وصیت کرنا دوسرے سے متعلق ہے, جس کی تفسیر میں علماء نے یہ فرمایا کہ اپنی تکمیل کرنا اور دوسرے کی تکمیل کی فکر کرنا, اپنے تکمیل اور دوسرے کی تکمیل کی فکر. کیونکہ ایمان آدمی صرف لا لیتا ہے تو کامل نہیں بن جاتا, اور ہر آدمی کو اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے تکمیل کی فکر کر لینی چاہیے تاکہ اس کا وقت صحیح سے صحیح استعمال ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ قیمتی بن جائے. جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا قیمتی ہو جائے گا وہ عمل. اب دو رکعت نماز پڑھنے کے واسطے فرض کر لیجئے کہ دو منٹ لگے مثال کے طور پر. ایک آدمی جس کے ایمان میں کمال نہیں آیا وہ دو رکعت پڑھ رہا ہے دو منٹ کے اندر, ایک آدمی جس کے ایمان میں کمال آ گیا وہ دو رکعت پڑھ رہا دو منٹ کے اندر. تو ایک آدمی کے دو منٹ سے جو ثواب بنا, دوسرے آدمی کے دو منٹ سے جو ثواب بنا, ان دونوں میں فرق اتنا ہوتا ہے جتنا آسمان زمین کے بیچ میں. کمال ایمان سے عمل کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے, نقصان ناقص ایمان سے عمل کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے بہت زیادہ. عمل جاتا تو نہیں, عمل ضائع تو نہیں ہوتا اگر قبول ہو گیا, قبول ہی نہیں ہوا تو الگ بات ہے, اگر عمل قبول ہوا تو جاتا تو نہیں کہیں, لیکن کامل ایمان والے کا عمل بالکل الگ چیز ہوتی ہے. صحابہ کرام کے عمل سے غیر صحابہ کے عمل کو تولا نہیں جا سکتا. صحابہ میں جو بڑے مرتبے کے صحابہ ہیں وہ چھوٹے مرتبے کے صحابہ والے عمل سے تولے نہیں جا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک رات کی عبادت مجھے دے دے اور میری پوری زندگی بھر کی لینے میں راضی ہوں. حضرت عمر فرما رہے خلیفہ راشد, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے, لیکن وہ حضرت ابو بکر کو جس نظر سے دیکھتے تھے وہ یہ تھی. اتنی عقیدت, اتنی محبت, اتنی عظمت, اور ان کے ایمان کے اتنے مرتبے کے کمال کے قائل تھے وہ کہ اگر وہ ایک رات کی عبادت مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی لے لیں تو میں راضی ہوں. وہ ظاہر ہے کہ 12 گھنٹے ان پر بھی گزرتے تھے, 12 گھنٹے ان پر بھی, مگر ان کے 12 گھنٹوں کی نوعیت الگ ہے, ان کے 12 گھنٹے اللہ پاک نے الگ الگ نظام رکھا ہوا. اس واسطے اپنی تکمیل, جو جتنی تکمیل آدمی کرے گا, جتنا کمال اپنے اندر اپنے ایمان میں پیدا کرے گا, اتنا زیادہ اس کا وقت قیمتی ہو جائے گا. اسی وجہ سے وقت کے ساتھ میں اللہ نے اس مضمون کو جوڑا ہوا ہے. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے, مگر ایمان لائے گا تو نقصان سے بچے گا, اعمال صالحہ کرے گا تو اور نقصان سے بچے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرے گا تو اور نقصان سے بچے گا. کہ تبلیغ جو ہے یہ اپنے وقت کو اور قیمتی سے قیمتی کرنے کے معنی میں، کہ وہ وقت بزنس کے طور پر آدمی یوز کر رہا ہے، کاروبار کے طور پر آدمی استعمال کر رہا ہے. اگر اس وقت میں ایسی بات ہو گئی کہ اللہ نے اس کے وقت کو قبول کر لیا، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو اس کی تبلیغ سے ہدایت مل گئی، تو جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی اتنے سب کا ثواب اس کو مل جائے گا. اب اندازہ لگا اس کا وقت کتنا قیمتی ہو گیا، اور وہ لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور کتنے وقت اس نے محنت کی تھی، چلو چار مہینے کی کر لی تھی، آٹھ مہینے کی کر لی تھی، دس مہینے کی کر لی تھی. ایک جماعت جو ہے ساؤتھ افریقہ کی، انڈونیشیا گئی تھی غالباً، انڈونیشیا میں ارتداد بہت پھیل گیا ہے. چار مہینے انہوں نے وہاں پہ کام کیا ایک ہی جزیرے میں، چھوٹے چھوٹے جزیرے. جب چار مہینے ہو گئے اور ایک ہی جگہ ہو گئے تو انہوں نے وہاں کے حالات لکھے، تو ذمہ داروں نے ان سے بتایا کہ تم دو مہینے اور بڑھا لو، چھ مہینے کام کرو وہاں. چونکہ یہ چار مہینے چالیس دن کوئی لمٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ترتیب سہولت کے واسطے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چھ مہینے کر دو تم، تو چھ مہینے کر لیے. اس چھ مہینے میں وہاں پر 70,000 آدمی مرتد ہو گئے تھے، وہ توبہ کیے. چھ مہینے میں پانچ آدمیوں کے، چھ مہینے میں 70,000 آدمی ارتداد سے توبہ کیے، پھر دوبارہ اسلام میں آئے. 70,000 آدمی مسلمان ہوئے. 70,000 آدمیوں کو انہوں نے چھ مہینے سے خریدا. آئی بات سمجھ میں؟ 70,000 آدمیوں کا ایمان، 70,000 آدمیوں کی نمازیں، 70,000 آدمیوں کے روزے، 70,000 آدمیوں کی زکات، 70,000 آدمیوں کے حج، 70,000 آدمیوں کے صدقات، یہ چھ مہینے کے وقت لگا کر انہوں نے خریدا. بتاؤ کتنا بڑا یہ بزنس ہے، یہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہو گیا، یہ چھ مہینے کتنے قیمتی ہیں. اپنی تکمیل کے ساتھ دوسروں کی تکمیل کی فکر، یہ جو دوسروں کی تکمیل ہے یہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو قیمتی بنانے کی قیمتی بنانے والی چیز ہے. جتنا زیادہ یہ کام چل پڑے گا اتنا زیادہ ہمارا وقت قیمتی ہو جائے گا، جتنا خیر پھیل جائے گا اتنا زیادہ یہ قیمتی ہو جائے گا. چاہے مال تھوڑا لگ کے چاہے زیادہ لگ کے، پوری دنیا کا مال لگ کے بھی اگر مل گیا بتاؤ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اللہ پاک ہدایت دے دے تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو، تو خیر لک من حمر النعم. ایک روایت میں یہ ہے کہ سرخ اونٹ تمہیں مل جائے مفت میں اس سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے تمہارے لیے بہتر ہے ایک آدمی اگر تمہارے ذریعے سے صحیح راستے پر آ جائے. کیونکہ وہ آدمی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جو وقت لگ گیا اس کا پورا عمل ان کو بھی مل جائے گا، اس کا اپنا عمل اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کو بھی اس کا عمل مل جائے گا. اور وہ آدمی پھر تبلیغ کرے اور اس کے ذریعے سے پھر چار آدمی ہدایت پر آگے، فرض کر لو وہ چاروں بھی اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. یہ نہیں کہ وہ تو وہیں اس کا سلسلہ وہیں پہ، چونکہ اس کا ثواب ان کو ملا تو اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی خیر دنیا میں پھیلے گا قیامت تک اس پورے کا ثواب مل جائے گا اس آدمی. ان چار آدمیوں نے اور آٹھ آدمیوں کو بنا دیا، ان آٹھ آدمیوں نے اور بارہ آدمیوں کو بنا دیا، ان بارہ آدمیوں نے اور چوبیس آدمیوں کو بنا دیا، یہ سلسلہ چلا الى یوم القیامہ. جتنا خیر پھیلے گا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وقت جو آدمی کا لگ گیا تھا اس خیر ہی سے وہ ساری خیر کو کما رہا، ساری نیکیوں کو کما رہا ہے. تو اب بتاؤ یہ وقت کتنا قیمتی ہو گیا. اس لیے وقت کی قسم کھا کے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ وقت قیمتی سے قیمتی ہو جائے گا اس کام سے. اور جو ملٹیپل بڑھنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ دکھتی نہیں بدا ہے، لیکن اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ جو شطرنج کا کھیل ہے یہ بادشاہوں کے لیے بنایا گیا اصل میں، کہ کھیل کا کھیل ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کو لڑنے کی تھوڑی ایکسرسائز بھی ہو جائے. یہاں بٹھاؤ مہرا، وہاں بٹھاؤ، اسی وجہ سے اس میں بادشاہ ہے، وزیر ہے، راجہ ہے، رانی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جب بادشاہ کو پھر سکھانا بھی پڑتا ہے، اس بادشاہ کو سکھایا بھی گیا، بادشاہ بہت خوش ہوا اور بہت اس نے انجوائے، اس نے مزہ لیا اس کا اور بڑا اس کا دل لگا. اس نے شطرنج بنانے والے کو بلایا اور یہ کہا کہ ہمارا جی خوش ہوا، ہم اس کا انعام دیں گے آپ کو، مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پسند آ گیا اور آپ اس کو پسند کر لیے، یہی میرے لیے بس، یہی بہت بڑا انعام. کہنے کہ نہیں، یہ ہماری بادشاہت کے خلاف ہے کہ ہم نے اعلان کیا آپ کو اور یہ کہہ رہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، زمین مانگتے ہو زمین دے دیں گے، 10-20 گاؤں بستیاں مانگتے ہو وہ دے دیں گے، جو تم مانگتے ہو وہ دے دیں گے، تم کو مانگنا پڑے گا. تو شطرنج والے نے، بنانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک معمولی سی چیز میں مانگنا چاہتا ہوں مگر آپ سے ہو نہیں سکے گا. کہنے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، ہم بادشاہ سلامت ہیں، ماں بدولت جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، آپ مانگو تو صحیح. تو کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو شطرنج کے خانے ہیں نا 64 خانے, اس میں سے پہلے خانے میں 1 پیسہ اور دوسرے خانے میں 2 پیسے اور ہر بعد والے خانے میں پہلے والے خانے کے ڈبل, ہر بعد والے خانے میں پہلے خانے کے ڈبل. تو بادشاہ نے سوچا کہ 1 کے 2, 2 کے 4, 4 کے 8, 8 کے 16, 16 کے 32, 32 کے 64, ایسا سوچا. یعنی کہ کتنے ہوں گے, اور وہ بھی پیسوں کا حساب ہے, شرطیوں کا حساب نہیں ہے, سونے کا حساب ہے, پیسوں کا حساب ہے کہ آپ کتنے دے دو. اس نے کہا کہ بالکل دے دیں گے ہم, بے فکر ہو. تو بنانے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر دے دیں تو بڑی مہربانی ہوں گی آپ. تو قصہ یہ ہوا کہ وہ 10-20 تک تو سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد جیسے اس کے بعد والے کھانے شروع ہوئے تو 0 لگنا شروع ہو گیا اس میں, اور جب 0 لگنے شروع ہو گئے تو ہر پہلے کھانے کے بعد میں جب دوسرے کھانے میں ڈبل, پھر اس کے بعد اس کا ڈبل, پھر اس کے بعد اس کا ڈبل. تو بادشاہ کے جو گزرا تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو خیر آپ ہیں, آپ کے ساتھ اور ایک بادشاہ جمع ہو جائے تو دونوں مل کے اس کو نہیں دے سکتے, پوری بادشاہ بیچ کے آپ اس کو بدلہ نہیں دے سکتے. عجیب ہے, دیکھنے میں 64 خانے ہیں لیکن بادشاہ آپ بیچ کے بھی وہ پیسے پورے نہیں کیے جا سکتے تھے, اتنے بن جا رہے ہیں 0-0-0-0-0-0-0 یا سے یہاں تک ہو جا رہے ہوں. کیوں اس واسطے کہ 10-15 تک سمجھ میں نہیں آتا, 20-22 تک سمجھ میں نہیں آتا, اس کے بعد جو ملٹیپل ہونا شروع ہوتے ہیں وہ تو آخر میں جا کے تو یہاں تک اتنا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے گننے کو. سنگ مہا سنگ بھائی اب جائیں گے, لاکھ کروڑ ارب خرب سنگ مہا سنگ یہاں تک جائیں گے, وہ تو اس سے بھی آگے چلے آ رہے ہیں نقطے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو یہ جو اس امت مسلمہ کو تبلیغ کا کام دیا ہے نا, یہ شطرنج سے بھی آگے کی چیز ہے, شطرنج سے بھی آگے کی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس واسطے کہ ایک آدمی نے 4 آدمیوں کو راستہ بتایا, 4 نے 8 کو بتایا, 8 نے 16 کو بتایا, 16 نے 32 کو بتایا, 32 نے 64 کو بتایا, انہوں نے 120 کو بتایا, 130 کو بتایا, انہوں نے 240, ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اور قیامت تک چلے گا جب تک ہدایت دنیا میں رہے گی. اور جو آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں, کہ یہ سلسلہ چلا کہاں سے, یہ ہدایت چلی کہاں سے, یہ خیر چلا کہاں سے, وہ اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس مضمون کو بیان فرمایا کہ وقت کی قسم ہے, اگر تم اپنی تکمیل میں اور دوسروں کی تکمیل میں لگو تو نقصان سے بچ جاؤ گے, اور جس درجے میں تمہارا یہ عمل آگے جائے گا اتنا زیادہ وقت قیمتی ہوگا, اور جتنا اس کے اندر کمی ہوگی اتنے تمہارے وقت کے اندر خسارہ آئے گا. بلآسری کے ساتھ میں قسم کا یہ جوڑ ہے, بلآسری ان الانسان لفی خسر, غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات فرض فرمائی ہم پر, اور اس کی اہمیت ہے کہ اپنی تکمیل سے بھی غافل نہیں ہونا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ ذمہ داری عائد فرمائی کہ پوری دنیا کے انسانوں میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنا وقت اور مال لگا کے اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جانا اور اللہ کا دین پھیلا دینا, اللہ کی امانت کو اللہ کے بندوں تک منتقل کر دینا, یہ ہمارے اپنے وقت کو صحیح قیمتی بنانا ہے. اس لحاظ سے کہ وقت ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے, دوسری مرتبہ نہیں دیا جائے گا, اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دورے دورہ لگاتا نہیں, اس کے بعد میں گزرے ہوئے زمانے کی پھر آواز نہیں لگا کرتی کہ بھائی پھر وقت آ گیا ہے پھر کچھ کر لو. جو دن ہے وہ نیا ہی ہے, جو گیا وہ تو گیا, آپ نے اس کو صحیح استعمال کر کے پاس کیا تو بھی گیا, غلط استعمال کر کے پاس کیا تو بھی گیا, اوقات ضائع کر کے پاس کیا تو بھی گئے, کفر و شرک میں کیے تو بھی گئے, نوسا تو بدتمیزی میں کیے, جو گیا سو گیا. اب تو کل قیامت ہی نا وہ سامنے آنے والا ہے, اور اسی وجہ سے جب وہ وقت سامنے آئے گا تو آدمی کہے گا کہ یہ کہ مال یہ کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیا ہوا اس کتاب کو کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھٹی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی بات چھٹی ہوئی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. وجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو کیا ہوگا لوگوں نے سب اپنے سامنے پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ نہیں کیا ہو اور اس کو لگا دیا ہو, یا کچھ نیک کیا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیا ہو, ایسا اللہ پاک نہیں فرمانے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا شرورا بك المهتدى. اللهم اجعلنا دعاة اليك وإلى رسولك, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله نرجو منكم عفوا عنا, نرجو التعاون في البر والتقوى, نرجو أن تسلمنا قبول فرمائي, نرجو الدرس وقبول فرمائي, نرجو الفتح عطا فرمائي. اللہ قرآن حدیث کے فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے, قرآن حدیث کے لیے ہمارے سینوں کو منشرح فرما دیجیے, اللہ دین کا شرف ہمیں نصیب فرما دیجیے, اللہ دین کا علم ہمیں نصیب فرما دیجیے, یا اللہ دین کی محنت کا شرف ہمیں نصیب فرما دیجیے, دین کی محنت کی عظمت ہم پر منتشر فرما دیجیے, یا اللہ دعوت کی عظمت ہم پر منتشر فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو داعی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو عالم کا عمل بنا دیجیے، اور ایمان اعمال صالحہ کی توفیق سے سرفراز فرمائیے، اور تواصل بحق و تواصل مستقبل کی توفیق سے سرفراز فرمائیے. اللہ جو صفات آپ ہم سے چاہتے ہیں وہ صفات ہمیں پیدا فرما دیجیے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اللہ ہونے والے اس اجتماع کو قبول فرمائیے، آنے والی جماعتوں کو قبول فرمائیے، جانے والی جماعتوں کو قبول فرمائیے، مہمانوں میزبانوں کو قبول فرمائیے، انتظامات کو آسان فرمائیے، ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرمائیے، انسانوں کے شرور سے، شیطانوں کے شرور سے، مسلمانوں کے شرور سے، غیروں کے شرور سے پوری پوری طرح حفاظت فرمائیے. پوری دنیا میں دین کی جہاں جہاں محنت ہوئی آپ اس کی حفاظت فرمائیے. اللہ آپ کو ہمیں عالم کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں پر سے ناراضگی کی نظر کو ہٹا دیجیے. اللہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری پر کھڑا فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں میں اسلام کو نشاط ثانیہ نصیب فرما دیجیے، اور اس کو ذریعہ بنا کر سارے عالم میں اسلام کو نشاط ثانیہ نصیب فرما دیجیے. حق کی جڑوں کو جما دیجیے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجیے. حق کو غلبہ عطا فرمائیے، باطل کو برخاست فرمائیے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجیے. اہل باطل کی تدبیروں کو ان پر پلٹ دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، اندیشوں کو دور فرما دیجیے، غلط فہمیوں کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ جو جو مسلمانوں کی مخالفت میں اور ان سے ٹکرانے میں اور ان کے خلاف ذہن بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تدبیروں کو الٹ کر انہیں کو مسلمانوں سے قریب ہونے، ان سے محبت کرنے، ان سے مانوس ہونے کے ذریعہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ کرم فرمانے والے ہیں، سارے عالم اسلام پر کرم فرما دیجیے، سارے مسلمانوں پر فضل فرما دیجیے، ساری انسانیت پر رحم فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. ہماری دنیا اور آخرت بنا دیجیے، ہماری دنیا اور آخرت کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سعادت مقدر فرما دیجیے. اے اللہ ہم سے ہمارے لیے سعادت مقدر فرما دیجیے. یا اللہ ثقافت سے ہمارے لیے سعادت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت بھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، اس کو پوری فرمائیے. مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ بے اولادوں سے اولاد نصیب فرما دیجیے، اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو بری عادتوں سے، بری سہولتوں سے محفوظ فرمائیے، نیک عادتیں ان کی پیدا فرمائیے، صحت اور عافیت ان کو نصیب فرمائیے، ہر طرح کی عافیت ان کے لیے ہمارے لیے مقدر فرمائیے. ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے. ہر میاں بیوی میں پیار و محبت قائم فرما دیجیے. اختلاف کو، انتشار کو دور فرما دیجیے. یا اللہ گھروں کے اختلاف اور انتشار کو دور فرما دیجیے. مظالم کو ختم فرما دیجیے. ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے. اپنے طرف سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.